السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کے 23 پارے کے مضامین کا خلاصہ سمجھیں گے. 23 پارے میں 4 سورتیں ہیں، 2 جزوی اور 2 مکمل. سورہ یاسین جزوی ہے، اس سورت کی کل 83 آیتیں ہیں، ان میں سے 20 آیات 22 پارے میں ہیں اور 63 آیات 23 پارے میں ہیں. پھر سورہ زمر، اس میں کل 75 آیات ہیں جن میں سے 31 آیات 23 پارے میں ہیں اور پھر بقی آیات 24 پارے میں ہیں. درمیان میں سورت الصافات اور سورہ سواد، یہ دونوں سورتیں مکمل 23 پارے میں ہیں. ہم نے پچھلی مرتبہ سورہ یاسین کی 32 آیتیں پڑھی تھیں، یعنی ہم نے 12 آیتیں پڑھ لی تھیں سورہ یاسین کی، وہ بھی جو 23 پارے میں ہیں. اس لیے کہ ہم مضامین قرآن کا خلاصہ سمجھ رہے ہیں اور اکثر و بیشتر پارے کے اختتام پر مضمون مکمل نہیں ہوتا، بلکہ یہ مکمل ہوتا ہے رکوع پر جا کر. تو ہم نے سورہ یاسین کا دوسرا رکوع مکمل کیا تھا، 32 آیتیں پڑھ لی تھیں. انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 33 سے آغاز کریں گے. آیت نمبر 33 تا 35، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت عظیم نشانی یعنی زمین کا بیان ہے. اقبال کا ایک شعر ہے، اس کے ایک مصرع کا کچھ حصہ عنوان کے طور پہ لکھا ہوا ہے کہ کولانگ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. اللہ کی کیسی کیسی قدرتیں، ان میں سے ایک بہت بڑی قدرت فرمایا زمین ہے. وآیت لہم الارض المیتۃ، ان کے لیے ایک بہت بڑی نشانی مردہ زمین ہے. زمین مردہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ بالکل خشک پڑی ہوئی ہوتی ہے اور اس پر ایک عجیب سی ویرانی چھائی ہوئی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اچانک اس زمین پر بارش برساتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بارش کے ذریعے گویا زمین کو زندہ کر دیتا ہے. زمین سے سبزہ نکلتا ہے. سورہ یونس میں الفاظ ہے کہ سبزہ یہ زمین کا گہنا ہے، اس کا زیور ہے. اس سرسبزی سے، شادابی سے زمین حسین ہو جاتی ہے اور پھر یہی زمین اپنے اندر سے اناج اور پھل اور سبزیاں اور نہ جانے کیسی کیسی نعمتوں کے خزانے نکالتی ہے. اسی زمین کے اندر وہ پانی جذب ہوتا ہے اور اس کے بعد اسی زمین سے وہ پانی چشموں کی صورت کے اندر پھوٹ رہا ہوتا ہے. یہ سب کی سب نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے پیدا کی. زمین کے اندر یہ تاثیر ہمارے فائدے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نشانیوں پر غور و فکر کر کے نہ صرف اپنی معرفت عطا فرمائے بلکہ یہ ہے کہ اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ قدرت کے مظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے کا بھی ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے احسانات، ان کے اعتراف اور ان کے شکر کا بھی ذریعہ ہے. اس کے بعد آیات 36 تا 40 کا مضمون یہ ہے کہ اللہ نے کائنات میں ہر شے کو جوڑوں کی صورت میں پیدا کیا ہے. ان جوڑوں کی کچھ مثالیں دی گئی ہیں. فرمایا زمین سے اگنے والے نباتات بھی جوڑوں کی شکل میں ہیں،
اور یہ چیز ہمیں آج زیادہ کلیئر ہوگی. بعض درختوں میں تو میل اور فی میل دونوں کے دونوں حصے ایک ہی درخت میں ہوتے ہیں, اور بعض ایسے درخت ہیں کہ جن میں علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں, میل درخت الگ ہوتا ہے, فی میل درخت الگ ہوتا ہے. جس کی بڑی بڑی واضح مثال پپیتا ہے, پپیتے کا میل درخت الگ ہوتا ہے, فی میل درخت الگ ہوتا ہے. انسانوں کو بھی اللہ نے جوڑوں کی تخلیق میں پیدا فرمایا, اور رات اور دن بھی باہم جوڑے کی نسبت رکھتے ہیں, ایک کی تاثیر تاریکی کی ہے اور دوسری روشن ہے. سورج اور چاند بھی جوڑے کی صورت میں, سورج یہ اپنی رانائیاں دن میں دکھاتا ہے ہمیں, اور چاند اپنی خوبصورتی سے رات کو رونق بخشتا ہے. پھر ان دونوں کی حرکات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بڑی کیلکولیٹڈ ہے, بڑی معین ہے, نہ ہی اپنے طے شدہ گردش کے مدار سے ہٹ سکتے ہیں, اور نہ ہی اپنی رفتار میں کوئی کمی بیشی کر کے اس کائنات کے نظم میں کوئی انتشار پیدا کر سکتے ہیں. ہر شے ایک خاص اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ضابطے کے مطابق کام کر رہی ہے, اور اس ضابطے سے وہ ذرا سے بھی ہٹ نہیں سکتی. مندرجہ بالا مظاہر قدرت بلا شبہ عظیم خالق و مدبر کی صفات عالیہ کے عظیم آثار ہیں, یعنی ان کو دیکھ کر ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. اصغر گونڈوی ان کا بڑا پیارا شعر ہے کہ حق میری دسترس سے باہر ہے, حق کے آثار دیکھتا ہوں میں, ان آثار کے ذریعے سے میں جانتا ہوں کائنات خود نہیں بنی, کسی نے بنائی ہے. کائنات خود نہیں چل رہی بلکہ کوئی ہستی کائنات کو چلا رہی ہے. پھر یہ جو اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز جوڑوں کی شکل میں ہے, اس سے ایمان بالآخرت کا بھی پتہ چلتا ہے. جس طرح ہر چیز جوڑوں کی شکل میں ہے, دنیا کی زندگی کا بھی ایک جوڑا ہے اور وہ آخرت کی زندگی ہے. لہذا یہ حقیقت کہ ہر چیز جوڑوں کی شکل میں ہے, اس سے نہ صرف اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے بلکہ اس سے آخرت کا بھی یقین پیدا ہوتا ہے. اللہ میں وہ یقین عطا فرمائے. آیات 41 سے 44 میں فرمایا کہ اللہ نے سواریاں بھی جوڑوں کی صورت میں پیدا کی ہیں. ایک سواریاں وہ ہیں جو سمندر کے اندر چلتی ہیں, چاہے وہ کشتیاں ہوں اور چاہے وہ بڑے بڑے جہاز ہوں, اور ایک سواریاں وہ ہیں کہ جو خشکی پر چلتی ہیں. پہلے زمانے میں یہ بڑے بڑے جانور تھے, اونٹ, گھوڑے, خچر, گدھے, کہ جن کو سواری کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا. لیکن قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے کہ کچھ سواریاں اور بھی مستقبل میں آئیں گی, صرف اشارہ ہے. اور اس سے مراد یہ ہے کہ آج کی ہماری جدید جو سواریاں ہیں, بسیں ہیں, ٹرک ہیں, ٹرینیں ہیں, یہ وہ سواریاں ہیں. اور پھر اب تو ایک اور سواری بھی اللہ نے ہمیں دے دی ہے. جس طرح سمندر میں کشتیاں تیرتی ہیں, اسی طرح سے فضا میں جہاز تیرتے ہیں. آیات 45 تا 50 میں فرمایا کہ انسانوں کی محرومی اور ناشکری, اس قدر عظیم نعمتوں کا مشاہدہ کرنے کے باوجود, ان سے استفادہ کرنے کے باوجود وہ ناشکری کی روش اختیار کرتے ہیں. اس کے حوالے سے کچھ نکات اللہ نے ان آیات میں بیان فرمائے, آیات 45 تا 50 میں, کہ نمبر ایک, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ چاروں طرف قدرتی کیسی کیسی نشانیاں ہیں, ان کو دیکھ کر اللہ کو پہچانو, اللہ کا شکر ادا کرو, تو وہ ٹلا جاتے ہیں, اعراض کرتے ہیں. جب انہیں ضرورت مندوں کی مدد کے لیے خرچ کرنے کی تلقین کی جاتی ہے تو بڑا منطقی قسم کا جواب دیتے ہیں, لیکن یہ منطق شیطانی منطق ہے کہ جو شخص بھوکا ہے اسے بھوکا کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے رکھا ہے. کیا اللہ قادر نہیں ہے؟ کیا اللہ اسے کھانا نہیں کھلا سکتا؟ جب اللہ کھانا نہیں کھلانا چاہتا تو آپ ہم سے کہتے ہیں کہ ہم کھلائیں؟ انوتمو من لا یشاء اللہ اطعمہ, تو جسے اللہ ہی بھوکا رکھنا چاہتا ہے ہم اسے کیوں کھانا کھلائیں, ہم اسے کیوں سیر کریں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ وہ شیطانی منطق ہے جو کہ شیطان سکھاتا ہے. نمبر تین, جب انہیں آخرت کی جواب دہی کے حوالے سے خبردار کیا جاتا ہے تو پلٹ کر طنزیہ سوال پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ کب ہوگا یہ حساب کتاب, حساب کتاب کا دن کب آئے گا؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. اس کے بعد انہی آیات میں اللہ نے اس گستاخانہ روش پر اپنے غیظ و غضب کا اظہار کیا. فرمایا کہ یہ اصل میں چاہتے ہیں کہ ان پر اچانک ایسی پکڑ آ جائے جیسی پکڑ کہ اس سے پہلے قوم عاد, قوم سمود, قوم لوط ان پر آ چکی ہے, اور ایسی پکڑ آئے گی کہ نہ پھر یہ کو وصیت کر سکیں گے اور نہ اس قابل ہوں گے کہ لوٹ کر اور جا کر اپنوں کے پاس جا کے وہاں سے کوئی مدد حاصل کر سکیں. پھر اس کے بعد آیات 51 تا 54 میں روز قیامت جی اٹھنے کا منظر بیان ہوا. جب سور میں پھونک ماری جائے گی، سور میں پھونک مارنے کے حوالے سے تین دفعہ کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں، پہلی مرتبہ سور میں پھونک ماری جائے گی تو ایک گھبراہٹ طاری ہوگی مخلوقات پر، اس کے بعد جب دوبارہ پھونک ماری جائے گی تمام مخلوقات وہ مر جائیں گی، جب تیسری بار پھونک ماری جائے گی تمام مخلوقات زندہ ہوں گی۔ تو یہ نفخہ تو ثالثہ جو تیسرا نفخہ ہے، تیسری بار سور پھونک مارا جانا ہے، اس کا یہاں پر ذکر ہے۔ فرمایا کہ سارے کے سارے مردے اس وقت اپنی قبروں سے نکل کر ایک دم زمین کے اوپر آ جائیں گے، جو مجرم ہوں گے وہ اس روز چیخیں گے کہ ہمیں کس نے اٹھایا ہماری خواب گاہوں سے۔ گویا جو اس دن قیامت کے دن کی ہولناکی ہوگی وہ عذاب قبر سے بھی زیادہ سخت ہوگی، اور اس کے بعد پھر سب کے سب دوڑیں گے اور دوڑ کر میدان حشر میں جمع ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس روز کے حساب کتاب کی رسوائی سے محفوظ فرمائے، اللہ ہم سب کو اس روز سرخرو فرمائے۔ آیات 55-58 میں پھر اہل جنت کا ذکر ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن ہر انسان کو بدلہ ملے گا اس کے اعمال کے مطابق، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اہل جنت کا ذکر کیا کہ وہ تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اپنی بیویوں کے ساتھ، اور اپنی دلچسپی کی باتوں میں مشغول ہوں گے، ہر طرح کے میوے انہیں صرف کیے جائیں گے، جو مانگیں گے وہ ملے گا۔ لیکن سب سے پیاری نعمت کیا ہوگی؟ سلام ان قولم میں رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا، سلامتی کا تحفہ ملے گا، اللہ ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے گا۔ اب اس کے برعکس آگے ذکر آ رہا ہے مجرموں کا، آیات 59-62 میں فرمایا کہ شیطان کی عبادت مت کرو۔ یا بنی آدم الم احد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان، اے بنی آدم کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا، تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان کی عبادت مت کرو؟ اب یہاں عبادت سے مراد کیا ہے؟ عام طور پر ذہنوں میں عبادت سے مطلب عبادات ہوتی ہیں، نماز، روزہ، نفل، اذکار۔ ہم کہتے ہیں کہ کل شب قدر تھی، پوری رات ہم نے عبادت میں گزاری، عبادت میں ہم نے کیا کیا؟ نوافل پڑھے، ذکر و اذکار کیے۔ حالانکہ عبادت کا مفہوم عبادات سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ عبادت کا اصل مفہوم یہ ہے، حافظ ابن قیم کی جو تعریف ہے کہ عبادت کا مطلب ہے پورے ذوق و شوق کے ساتھ کسی کا کہنا ماننا، کسی کی اطاعت کرنا۔ اس میں عبادات بھی آ جائیں گی، اگر ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو اس میں عبادات بھی آ جائیں گی، عبادات بھی اللہ ہی کی اطاعت ہے، لیکن اس میں معاملات بھی آ جائیں گے، اس میں اخلاقیات بھی آ جائیں گی، اس میں سیاست بھی، معیشت بھی، معاشرت بھی۔ گویا زندگی کے ہر معاملے میں پورے ذوق و شوق کے ساتھ اللہ کا کہنا ماننا، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر ہم پوری آمادگی کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہم حرام خوری کر رہے ہیں، بےہودگی، بے حیائی اور عبادات سے غفلت، ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں پوری ذوق و شوق کے ساتھ، معاذ اللہ، دلی آمادگی کے ساتھ، تو یہ اب شیطان کی عبادت ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ شیطان کی عبادت مت کرو، لیکن اس نے تم میں سے اکثر کو بھٹکا دیا، اکثر کو گمراہ کیا۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، تو اللہ ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان کا کہنا ماننے، شیطان کے راستے کی پیروی سے محفوظ فرمائے۔ آیات 63-65 میں مجرموں کے برے انجام کا ذکر ہے، فرمایا کہ اس روز مجرموں کے منہ بند کر دیے جائیں گے، سیل کر دیے جائیں گے، اور اس کے بعد ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے ان کے تمام اعمال کے حوالے سے۔ گویا اب ان کے اوپر ان کا اپنا وجود گواہی دے کر انہیں مجرم ثابت کر دے گا، اور اس کے بعد وہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے، انہیں حکم ہوگا جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ آیات 66-67 میں فرمایا کہ اللہ دنیا میں پردہ پوشی فرماتا ہے، مجرموں کے جرائم کی سزا اللہ دنیا میں نہیں دیتا۔ ان آیات میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتا ہے کہ اپنے باغیوں کو، اپنے مجرموں کو اندھا کر دے، نہ آگے جانے کے قابل ہو، نہ پیچھے آنے کے قابل ہو، اپنے گستاخ آنکھوں سے کچھ بھی نہ دیکھ سکے۔ اللہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ ان کی صورتوں کو بس کر دے، جیسی حرکتیں ہوں ویسی صورت بنا دی جائے اور کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ بڑا حلیم ہے، بہت تحمل والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دیتا ہے، شاید سدھر جائے، شاید اپنی اصلاح کر لیں، اللہ تعالیٰ شرمندہ نہیں کرتا۔ آیت نمبر 68 میں انسان کی بے بسی کا ذکر ہے، فرمایا کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ہم جسے لمبی عمر دیتے ہیں ہم پھر اس کی تخلیق میں کمی کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز ترقی کرے، لیکن انسان کا معاملہ عجیب ہو جاتا ہے، پہلے ترقی ہوتی ہے، رفتہ رفتہ ہر قوت مضبوط ہوتی ہے، انسان اپنی جوانی کو پہنچتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر رفتہ رفتہ جونی عمر بڑھتی ہے قوتیں کمزور ہونا شروع ہوتی ہیں، حافظہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، انسان لاچار ہونا شروع ہو جاتا ہے، معلوم ہوا کہ انسان لاچار ہے، بے بس ہے، اثر قدرت اللہ کی ہے، ورنہ اگر اتنا انسان با اختیار اور قدرت رکھنے والا ہے تو کیوں لاچار ہو جاتا ہے، کیوں اسے دوسروں کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، کیوں بڑھاپے میں اس کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے، کیوں اس کی کمر دوری ہو جاتی ہے، معلوم ہوا کہ ہم سراپا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں اور ہماری اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں تواضع انکساری عاجزی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی بڑائی اور تکبر سے محفوظ فرمائے۔ آیت نمبر 69 تا 70 میں فرمایا کہ قرآن شاعری نہیں ہے، قرآن مجید کے حوالے سے مختلف الزامات مشرکین لگاتے تھے اور کبھی یہ بھی کہتے تھے کہ بس یہ جو ہے وہ محمد شاعر ہے معاذ اللہ، تو فرمایا کہ وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ، نہ ہم نے حضرت محمد کو شاعری سکھائی ہے اور نہ ان کے شان شان ہے کہ انہیں شاعری سکھائی جائے، شاعر لوگوں کا تو اصل کام یہ ہوتا ہے کہ ایسا کلام کہو کہ جس پر داد ملے، شاعر تو چاہتا ہے مجھے ہر شعر کے اوپر داد ملے تحسین ملے، وہ تو لوگوں سے واہ واہ چاہتا ہے، قرآن مجید کا معاملہ اس کے برعکس ہے، قرآن مجید تو لوگوں کو ان کے گناہوں پر ڈانٹ رہا ہے، انہیں گناہوں پر اصلاح کی دعوت دیتا ہے، اور آپ جس شخص کو بھی اس کی غلطی پر توجہ دلائیں اور اسے اصلاح کی دعوت دیں کیا وہ داد دے گا، کیا وہ تحسین کرے گا، وہ تو ناراضگی ہوتی ہے، ہر ایک کو اصلاح بری لگتی ہے، ہاں جس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ بات تو ان کی ٹھیک ہے اور اپنے اصلاح کی کوشش کرتا ہے، جس کا ضمیر مردہ ہو جائے وہ ریٹ کرتا ہے، وہ کہتا ہے تم کون ہوتے ہو ہمیں نصیحت کرنے والے، تم دین کے ٹھیکیدار، تو قرآن مجید شاعری ہو ہی نہیں سکتا، اور قرآن مجید تو انسان کو کائنات کے اصل حقائق کی یاد دہانی کرا رہا ہے، جن کا ضمیر زندہ ہے وہ اس قرآن مجید سے نصیحت حاصل کریں گے، لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، یہ قرآن اسی کو خبردار کرے گا جو حی ہے، جو بحیثیت انسان زندہ ہے، جس کی روح خاکی وجود میں دفن نہیں ہوگی، اور جس کی روح خاکی وجود میں دفن ہو چکی ہے وہ چلتا پھرتا اب حیوان ہی ہے، بحیثیت انسان مر چکا، بحیثیت حیوان ایک مقبرہ ہے جو چلا جا رہا ہے، وہ قرآن مجید سے پھر نصیحت حاصل نہیں کر سکے گا۔ آیات 71 تا 73 میں ایک اور نعمت کا ذکر، چوپائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، ان چوپایوں کے حوالے سے فرمایا کہ دیکھو ان چوپایوں میں تمہارے لیے کیا کیا اللہ نے فوائد رکھے ہیں، نمبر ایک جو بہت طاقتور ہیں، تو چوپائے ان میں سے بہت سے ہیں جو بہت طاقتور ہیں لیکن انسان کے سامنے عاجز ہیں اور انسان انہیں اپنی سواری اور بار برداری یعنی بوجھ اٹھانے کے لیے استعمال کرتا ہے، انسان کے قابو میں، ورنہ انسان سے کہیں طاقتور ہے۔ نمبر دو جو حلال ہے انہیں انسان ذبح کر کے اپنے خوراک کے طور پہ استعمال کرتا ہے۔ نمبر تین ان حیوانات سے انسان اور کئی فائدے حاصل کرتا ہے، ان کی کھالوں سے چمڑے کی کیسی مصنوعات بناتا ہے، ان کی چربی سے گھی اور صابن حاصل کرتا ہے، ان کے فضلے کو کھاد کے طور پر استعمال کرتا ہے، ان کو زراعت کے لیے استعمال کرتا ہے، زمین ان سے جوتتا ہے، زمین کو فصل کے لیے تیار کرتا ہے، انہیں کے ذریعے سے ٹیوب ویل سے پانی کھینچ کر نکالتا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے ان حیوانات کی صورت میں۔ پھر انہی میں سے وہ ہے کہ جن کے ذریعے سے انسان کو دودھ جیسی عظیم نعمت وافر مقدار میں ملتی ہے، وہ دودھ جو انسان کے لیے مشروب بھی ہے اور غذا بھی ہے۔ اس حوالے سے ایک نظم بڑی پیاری پانچویں کلاس میں پڑھی تھی، لیکن ہے سادہ لیکن بہت ہی عمدہ، دودھ کے حوالے سے اسماعیل میرٹری صاحب کی، کہ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی، اس مالک کو کیوں نہ پکاریں جس نے پلائیں دودھ کی دہاریں، خاک کو اس نے سبزہ بنایا، سبزے کو پھر گائے نے کھایا، کل جو گھاس چری تھی بن میں دودھ بنی اب گائے کے تھن میں، سبحان اللہ دودھ ہے کیسا، تازہ گرم سفید اور میٹھا، گائے کو دی کیا اچھی صورت، خوبی کی ہے گویا مورت، دانا دن کا بھوسی چو کر کھا لیتی ہے سب خوش ہو کر، کھا کر تنکے اور ٹھٹھیرے، دودھ دیتی ہے شام سویرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیات 74 تا 75 میں فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آ سکتا۔ مشرکین مکہ نے بتوں کو، اللہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر معبود بنا لیا تھا، اور کہتے یہ تھے کہ یہ ہماری مدد کریں گے۔ فرمایا کہ نہیں، فرشتے لاچار ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہی کچھ کرتے ہیں جس کا اللہ ان کو حکم دیتا ہے۔ اور یہ فرشتے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین ہیں، ان کو شرک سے انتہائی نفرت ہے، یہ تمہاری مدد نہیں کریں گے، بلکہ قیامت کے دن شرک کرنے والوں کو گرفتار کر کے اللہ کے سامنے پیش کریں گے۔ آیات 76-80 میں اس سوال کا جواب دیا گیا کہ کیا اللہ بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ اعتراض کیا مشرکین نے کہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کر دے؟ اس میں پہلے تو اللہ کے نبی کے لیے دلجوئی کا مضمون ہے، اے نبی یہ جو بھی باتیں کر رہے ہیں، اعتراضات کر رہے ہیں، ہمارے علم میں ہیں، ولا یحزنک قولہم، ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا بوسیدہ ہڈیوں کو، تو کیا وہ بھول چکے ہیں کہ اللہ نے انہیں پہلی بار بنایا تھا ایک گندے پانی کی بوند سے؟ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گندے پانی کی بوند سے ایسی شاندار تخلیق کر سکتا ہے، اور جو پہلی بار بنا سکتا ہے، کیا وہ دوبارہ بنانے پر قادر نہیں؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب درخت سے آگ پیدا کرتا ہے۔ اس زمانے میں بانس کے درخت مسافر ساتھ لے کر چلتے تھے، اور ان کے ذریعے سے وہ آگ سلگاتے تھے۔ تو جو اللہ سب درخت سے آگ پیدا کر سکتا ہے، وہ بہت بڑا خالق ہے، وہ جو چاہے تو پیدا کر سکتا ہے۔ آیات 81-83 آخری آیتیں ہیں، ان میں فرمایا کہ وسیع و عریض کائنات کا خالق ہر انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اتنی بڑی کائنات کے مقابلے میں انسان کی کیا حیثیت ہے؟ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی کائنات تخلیق کر سکتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بھی دوبارہ بنانے پر قادر ہے۔ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ جب کہتا ہے کسی چیز کے لیے ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ ہر انسان کو دوبارہ زندہ ہونا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر کمی، ہر نقص، ہر عیب سے پاک ہے، وہ جو چاہے تو کر سکتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی عظمتوں کی معرفت اور اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ الصافات، ایمان کے موضوع پر عظیم سورہ مبارکہ۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسالت پر ایمان، یہ تمام جو بڑے بڑے ایمانیات ہیں، بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کو سمو دیا گیا ہے۔ آیات کا ترجیہ کچھ اس طرح سے ہے، آیات 1-10 میں توحید باری تعالیٰ کا مضمون ہے، آیات 11-74 میں ایمان بالآخرت کا تذکرہ ہے، آیات 75-148 میں، یہ ٹائپنگ کی غلطی ہے، اس میں نوٹ ٹھیک کر دیجیے گا اس کو، اس میں کئی انبیاء اکرام پر اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ ایمان بالرسالت، انبیاء اکرام پر اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ آیات 149-166 میں مشرکین مکہ کے شرک کی نفی ہے، اور آیات 167-182 میں مشرکین مکہ کی محرومی کا ذکر ہے۔ اب آئیے آیات 1-5، تعلیمات وحی کا حاصل عقیدہ توحید۔ سورہ صافات کا آغاز ایک خاص اسلوب سے ہوتا ہے، اور یہ اسلوب پھر قرآن مجید کی کئی صورتوں میں آتا ہے، والصافات صفاً فالزاجرات زجراً فالتاليات ذکراً، پھر سورہ زاریات 26 پارے کے آخر میں والزاریات ذروًا فالحاملات ذکراً فالجاریات یسراً فالمقسمات امراً، پھر اس کے بعد سورہ مرسلات 29 پارے کے آخری سورت والمرسلات عرفاً فالعاصفات اسماً والناشرات نشراً فالفارقات فرقاً، پھر اس کے بعد سورہ نازیات 30 پارے میں والنازیات غرقاً والناشطات نشطاً والسابحات صبحاً فالسابقات صبحاً، اور پھر سورہ عادیات والعادیات ذبحاً فالموریات قدحاً فالمغیرات صبحاً۔ ان صورتوں کے آغاز میں کچھ قسمیں اللہ نے کھائی ہیں، اور اختلاف بھی ہے کہ ان قسموں سے مراد کیا ہے۔ سورہ صافات کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، یہاں پر اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں فرشتوں کی۔ فرشتوں کے بارے میں یہاں پر ذکر کیا کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے صفیں باندھے ہوئے ہر وقت کھڑے رہتے ہیں، اس کے حکم کے انتظار میں۔ پھر کچھ فرشتے وہ ہیں کہ جن کی ذمہ داری ہوتی تھی اب نہیں ہے، ان کی ذمہ داری ہوتی تھی وہی لانے کی، اب چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہوا وہ سلسلہ بھی بند ہو گیا، تو وہ فرشتے تھے جو کہ وہی لے کر آتے تھے، جب وہ وہی لے کر آتے تھے کسی نبی تک تو راستے میں جنات وہی کی سنگل لینے کی کوشش کرتے تھے تو وہ ان کو ڈانٹتے تھے، اور اس کے بعد وہی کو بحفاظت وہ لا کر اللہ کے نبی اللہ کے رسول ان کے قلب مبارک پر وہی کر دیتے تھے. فرمایا کہ جو وہی نازل ہوتی تھی نبی کے قلب مبارک پر، اس کا لب لباب، اس کا نچوڑ، اس کی تعلیم کا خلاصہ یہ تھا کہ ان الہکم الہ واحد، بے شک تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، وہی ہر چیز کا نگران ہے، تمام آسمان و زمین کی بادشاہت و نگرانی اسی کے اختیار میں ہے، خاص طور پر زمین پر ہر شے اس کی ہر آن نظر کرم کی محتاج ہے، اس کی نظر کرم ہوگی تو وہ شے زندہ رہے گی، کام کرے گی، ورنہ وہ شے اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی اگر اللہ کا اس کے اوپر اللہ کی اس کے اوپر توجہ، اس کی نظر کرم نہ ہو. آیات 6 تا 10 میں وحی کی حفاظت کا ذکر ہے، جیسے بھی ذکر آیا کہ شیاطین کوشش کرتے ہیں کہ وہ وحی میں سے کوئی سنگن لے اور اپنے کسی عامل کو آ کر بتا دے، اب اگر وہ کامیاب ہو جاتے اور نبی سے پہلے کوئی عامل وحی کے کچھ الفاظ دو کو سنا دیتا تو پھر نبی کی کریڈیبلٹی، نبی کی ساکھ وہ متاثر ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی حفاظت کا خاص معاملہ دو طرح سے کیا. نمبر ایک، آسمان پر جو ستارے ہمیں نظر آتے ہیں بڑے خوبصورت، ان میں ان کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ یہ آسمان کے لیے رونق ہیں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے، ان کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ یہ رات کی تاریکی میں سمتوں کے تعین کے لیے ہمیں مدد دیتے ہیں، ان کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ یہ حفاظتی چوکیاں ہیں، ان میں وہ فرشتے معمور ہیں جو ان جنات کو بگاتے ہیں کہ جو جنات آسمان کی طرف آ کر وحی کی سنگل لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر کوئی جن کوئی لفظ اچک ہی لے تو پھر یہ شہاب ساقی اس پر دیکھ کر گویا ایک میزائل اس پہ فائر کر کے اس کو ہلاک کر دیتے ہیں. تو دو صورتیں ہیں وحی کی حفاظت کی، جنات سے، ایک ستارے جو حفاظتی چوکیاں ہیں، اور دوسرا جب وحی آ رہی ہوتی ہے زمین کی طرف تو سورہ جن میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ آگے پیچھے فرشتے پہرے دار ہوتے ہیں، اور جو کہ کسی قسم کی سنگل لینے والے جنات ان کو قریب بھی نہیں آنے دیتے. آیات 11-19 میں پھر یہ مضمون آیا کہ کیا خالق ارض و سما انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ کافر کہتے تھے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ بوسیدہ ہڈیوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو کوئی کھلا جادو ہوگا، بغیر جادو کوئی ممکن نہیں ہے. تو فرمایا کہ نہیں، یہ ہٹ درمی ہے ان کی. جس اللہ نے پہلے انسان کو مٹی کے گارے سے بنایا، جو پھر بعد میں ہر انسان کو ایک نطفے سے بنا رہا ہے، جو اللہ اتنی بڑی کائنات بنا چکا ہے، اس اللہ تعالیٰ کے لیے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اور مزید فرمایا کہ سارے انسان دوبارہ پیدا ہوں گے، اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ میدان حشر میں حاضر ہوں گے اور اپنے اپنے اعمال کی جواب دہی کریں گے. اب میدان حشر کا ایک منظر بیان ہو رہا ہے آیات 20-26 میں. فرمایا کہ جب اٹھیں گے یہ آخرت کا انکار کرنے والے میدان حشر میں تو چیخ کر کہیں گے یہ کیا ہوا، ارے یہ تو وہی دن ہے جس سے ہمیں رسولوں نے خبردار کیا تھا. فرمایا جائے گا کہ ہاں یہی وہ دن ہے کہ جس سے تمہیں ڈرایا گیا تھا اور اب تم اس دن آ موجود ہوئے ہو، زندہ ہو گئے ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جتنے بھی ظلم کرنے والے ہیں ان کو اور ان کے سرداروں کو جمع کرو. اب سرداروں کے ساتھ جو بھی فالورز ہیں، پیروکار ہیں، ان کا ایک جھگڑا ہوگا. وہ پیچھے چلنے والے فالورز کہیں گے اپنے لیڈروں سے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم برباد نہ ہوتے، تم نے ہمیں برباد کیا ہے. لیڈر آگے سے جواب دیں گے کہ بلکہ لیڈروں کا جواب تو اگلی آیات میں آ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ لیڈر بھی ان پر الزام ڈالیں گے، گویا وہاں پر یہ مجرم آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں گے اور ہر مجرم اپنے گناہوں کی ذمہ داری دوسروں پر ڈال کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا. آیات 27-34 میں دنیا دار لیڈروں کا اپنے پیروکاروں کو کورا جواب ہے. وہ لیڈر اپنے پیروکاروں سے کہیں گے کہ تم خود ہی مفاد پرست تھے، تم خود ہی کچھ دنیا کی لذتیں چاہتے تھے، ہم نے اپنے مفادات کی خاطر تمہیں کچھ تصورات دیے اور تم ہمارے پیچھے لگ گئے۔ جتنے بھی دنیا دار قسم کے مذہبی پیشوا ہیں وہ اپنے نذرانوں اور اپنے گدیوں کے لیے وہ لوگوں کو شرک کی پٹیاں پڑھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں کہ جن کے پاس خاص اختیارات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نہیں ٹال سکتا، انہیں راضی کرنے کی کوشش کرو، ان کو راضی کرنے کے لیے ہمارے پاس آؤ اور ہمارے ذریعے سے ان تک جو ہے وہ تمہارے نذرانے بھی پہنچیں گے، تمہاری مشکلات بھی ان کے علم میں آئیں گی، وہ اللہ سے دعا کر کے تمہاری مشکلات کو حل کرا دیں گے۔ تو کہیں پنڈت یہی کام کر رہا ہے، کہیں پر پادری یہی کام کر رہا ہے، اور کہیں پر یہ دنیا دار قسم کے پیر اور گدی نشین وہ یہ حرکت کر رہے ہیں، نذرانے سمیٹ رہے ہیں، اور ان کے پیچھے چلنے والے کون ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں ہر طرح کے غلط کام کرتے رہے لیکن کچھ نذرانے دے کر، کچھ دے کے چڑھا کر، کچھ چادریں چڑھا کر ہمارے سارے کے سارے گناہ وہ بخش دیے جائیں۔ لہذا ایسے لوگ جو کہ نہیں چاہتے کہ دنیا میں اپنی اصلاح کریں، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری حرام خوریاں، ہماری رشوتیں، ہماری لوٹ مار وہ چلتی رہے لیکن ساتھ ان بزرگوں کے ذریعے سے ہماری بخشش بھی ہو جائے، تو فرمایا کہ تمہارا بالکل یہی معاملہ سیاسی لیڈروں کا بھی ہے۔ ان دنیا دار سیاسی لیڈروں کے پیچھے کون لگتے ہیں کہ جن کے اپنے کچھ مفادات ہوتے ہیں کہ اگر انہیں کل حکومت مل گئی تو ہماری بھی چاندی ہو جائے گی، جانتے ہیں یہ گمراہ ہیں، یہ دنیا دار ہیں، یہ دھوکے باز ہیں، یہ فریبی ہیں، یہ لوٹ مار کرنے والے فراڈی ہیں، لیکن ان کے پیچھے کیوں لگتے ہیں کہ بھائی ان کو کل اقتدار ان کے حصے میں آ جائے گا اور جب ان کو ملے گا تو پھر ہمیں بھی فائدہ ہوگا۔ تو وہ لیڈر کہیں گے کہ تمہارے اپنے مفادات تھے جس کی وجہ سے تم ہمارے پیچھے لگ گئے تھے، اور ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں تھا کہ ہم تمہیں اپنے پیچھے چلائیں اور تم سے اپنی پیروی کرائیں۔ اور وہ پھر لیڈر کہیں گے کہ اب اللہ کی طرف سے ہمارے لیے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، انا لذائقون، اب ہم شور شرابہ کریں، آپس میں جھگڑیں، جو مرضی کریں، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو ہمیں عذاب کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا دار لوگوں کی پیروی سے محفوظ فرمائے اور آخرت کے برے رسوا کن انجام سے محفوظ فرمائے۔ آیات 35 تا 39 میں گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے غضب کا بیان ہے۔ اب یہ خاص طور پر ان کافروں کا بیان کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے تھے، کہتے تھے کہ آئنا لطارقو آلہتنا لشاعر مجنون، ارے کیا ہم اس شاعر اور اس پاگل کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ ہمارے آبا اجداد نے اگر کوئی معبود بنائے ہیں تو کوئی چھوڑ سمجھ کے بنائے ہوں گے، وہ بیوقوف تو نہیں تھے، اور یہ ایک ایسا شخص جو معاذ اللہ شاعر ہے، پاگل ہے، ہم اس کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ تو یہ جو وہ گستاخی کرتے تھے، بہتان لگاتے تھے اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا کہ اللہ کے رسول نہ پاگل ہیں اور نہ ہی یہ شاعر ہیں، بلکہ انتہائی اعلی اخلاق والے، انتہائی سچے انسان، انتہائی باکردار انسان، لوگوں کی مخلص، لوگوں کی اصلاح چاہنے والے انسان، اور سابقہ انبیاء کی تعلیمات کی تصدیق کرنے والے انسان۔ ایسا نہیں ہے کہ مختلف نبیوں نے مختلف باتیں کہی ہوں فلسفیوں کی طرح، ہر نبی نے ایک ہی بات کی ہے، ہر نبی پچھلے نبی کی تعلیمات کی تصدیق کرتا ہوا آیا اور اس نے وہی بات آگے لوگوں کے سامنے پھر سے بیان کی جو اس سے پہلے بیان ہوتی رہی۔ تو فرمایا کہ نہیں، یہ تو سابقہ انبیاء کی تعلیمات کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ اب جو لوگ ایسے سچے انسان، ایسے باکردار انسان، ایسے مخلص انسان اس کی توہین کر رہے ہیں، ان کو ان کی گستاخی کی سزا مل کر رہے گی۔ آیات 40 تا 49 میں اہل جنت پر اللہ کی عنایات کا بیان ہے۔ پہلے یہ فرمایا کہ یہ اہل جنت اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، عباد اللہ المخلصین، اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے، اللہ ہمیں بھی چن لے۔ اب اس کے بعد ان کے لیے کچھ نعمتوں کا ذکر ہے کہ جنت میں ان کے لیے تخت ہوں گے، تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، انہیں ایسی شراب پیش کی جائے گی کہ جس میں نہ سر درد ہوگا، نہ اس سے نشہ آئے گا، نہ یہ اس سے بہکیں گے، پاکیزہ شراب۔ پھر انہیں ہر طرح کے میوہ جات دیے جائیں گے، ان کے پاس انتہائی شرم و حیا والی، نیچی نکاحوں والی پاکیزہ بیویاں ہوں گی، ایسی خوبصورت کہ جن کی رنگت اسی طرح سے سفید ہوگی جیسے کہ ان انڈوں کی رنگت سفید ہوتی ہے کہ جن کو انتہائی چھپا کر اور محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے۔ اندازہ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو شرم و حیا کس قدر پسند ہے، نیچی نگاہ ہونے والا عورت کا یہ معاملہ کس قدر پسند ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جنت میں بھی جو بیویاں عطا ہوں گی پاکیزہ ان میں یہ صفات ہوں گی۔ پھر آیات 50-57 میں اہل جنت کے باہمی مکالمے کا ذکر ہے، جنتیوں میں سے ایک جنتی دوسرے سے کہے گا کہ میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا جو کہ مجھے گمراہ کرتا تھا، وہ مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا ممکن ہے کہ ہم جب مر جائیں ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں، ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے، کیا ایسا ممکن ہے؟ تو اس کا دوسرا ساتھی کہے گا کہ تم اپنے اس دوست کو دیکھنا چاہتے ہو جو کہ تمہیں اس طرح سے گمراہ کرتا تھا؟ وہ کہے گا کہ ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اچانک اس کے سامنے اس شخص کا منظر کر دیا جائے گا۔ آج یہ باتیں سمجھنا بہت آسان ہے، اس زمانے میں مشکل تھی۔ قرآن پاک ایک تو کہتا ہے کہ جنت بہت ہی بلند مقام پر ہے، جہنم پستیوں میں ہے، تو اس زمانے میں انسان سوچتا ہوگا کیسے دیکھے گا۔ لیکن آج آپ کو پتا ہے کہ آج آپ یہیں بیٹھے بیٹھے دنیا کا کوئی منظر جو ہے وہ لائیو براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ وہ دیکھے گا جہنمی کو اور پھر جہنمی سے گفتگو بھی کرے گا، دیکھے گا کہ وہ جہنمی، اس کا وہ گمراہ جو ساتھی تھا، وہ جہنم کے بیچوں بیچ پڑا ہوگا اور وہ اس سے کہے گا کہ مجھے اللہ نے بچا لیا، اگر میں تیری بات مان لیتا تو میں بھی تیری طرح آج عذاب کا شکار ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر کرم ہوا کہ اللہ نے مجھے شرک سے اور تیرے گمراہ کن تصورات سے بچا لیا۔ اللہ ہمیں بھی گمراہوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ آیات 58-61 کا مضمون یہ ہے کہ مقابلے کا اصل میدان ہے حصول جنت کی کوشش۔ فرمایا کہ اصل بڑی کامیابی یہ جنت ہے، اس کے لیے کوشش کرو۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، یہ سورہ متففین کے الفاظ ہیں کہ مقابلہ کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اس جنت کے لیے مقابلہ کریں۔ اور یہاں پر بھی الفاظ یہ ہیں کہ یہ ہے فوز عظیم، لمثل ھذا فلیعمل العاملون، عمل کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اس کے لیے عمل کریں۔ مقابلہ پنجابی کا ایک لفظ ہے ریس، یہ اللہ نے انسان میں رکھی ہے، لیکن ہم یہ مقابلہ کرتے ہیں دنیاوی اعتبار سے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اگر اس نے انجینئرنگ کے بعد اب ایم ایس بھی کر لیا تو میں بھی کر لوں، اس نے پی ایچ ڈی کر لیا تو میں بھی کر لوں، اگر اس نے 500 گز کا مکان بنا لیا ہے تو میں بھی 500 گز پر ایک بنگلہ بنا لوں، اس کے پاس نئے ماڈل کی گاڑی ہے میرے پاس بھی آ جائے۔ مقابلے کا یہ میدان بڑا گھٹیا ہے۔ فرمایا کہ مقابلہ کرو جنت کی ان نعمتوں کے حصول کے لیے جو لازوال ہیں اور جو انتہائی اعلیٰ ہے، نہ ختم ہونے والی اور انتہائی اعلیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت 62-68 میں جہنمیوں کے برے حال کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ خود سوچو، تمہیں جنت کی یہ نعمتیں چاہیے یا پھر جہنم میں تمہیں زقوم کا درخت چاہیے؟ زقوم کے درخت کو اللہ نے فتنہ بنا دیا کافروں کے لیے، وہ حیران ہوتے تھے کہ کیسے ممکن ہے کہ آگ میں سے درخت نکل آئے۔ لیکن فرمایا کہ ایک درخت نکلے گا آگ میں سے، اس کا جو پھل ہوگا وہ شیطانوں کے سر کی طرح ہوگا، اور مجرم مجبور ہوں گے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کہ اس پھل کو کھائیں، اور اس کے بعد جب انہیں پیاس لگے گی تو کھولتا ہوا پانی اس کے بعد انہیں پینا پڑے گا، اور جب گھبرائیں گے اس کھولتے ہوئے پانی سے اور بھاگیں گے تو بھاگ کر ان کو دیکھتی ہوئی آگ میں جانا پڑے گا۔ یہ طوفون بینہا و بین حمیم آگ، آن کھولتے ہوئے پانی اور دہکتی ہوئی آگ کے اندر ہی تو آپ کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے ان تمام عذابوں سے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ آیات 69-74 میں جہنم میں جانے کا سبب گمراہ باپ دادا کی پیروی قرار دی گئی۔ فرمایا کہ یہ جہنمی دنیا میں جانتے تھے کہ ہمارے باپ دادا کے تصورات صحیح نہیں ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسولوں کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، لیکن بس ایک عصبیت تھی اور لہذا ان کے رستے پر چلتے رہے۔ ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ ماضی میں جن لوگوں کے یہ تصورات اور عقیدے تھے وہ برباد ہوئے ہیں، ان کے سامنے خبریں آ چکی تھی پچھلے لوگوں کی بھی، اس سے بھی انہوں نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا، لہذا انہوں نے اللہ کے نبیوں کو یا ان نیک بندوں کو جو ان کی اصلاح کرنا چاہتے تھے جھٹلایا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ برباد ہوئے، دنیا کے اندر بھی عذاب آئے اور آخرت میں بھی جہنم کا نوالہ بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کی رائے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں باپ کے تصورات اگر قرآن و سنت کے مطابق ہیں ضرور پیروی کی جائے۔ اور اگر نہیں ہے تو پھر اہمیت ماں باپ کے تصورات کی نہیں ہے، قرآن و سنت کی ہے. اب اس کے بعد آیت 75 سے اب شروع ہو رہا ہے سلسلہ انبیاء اکرام کے تذکرے کا اور ان پر اللہ تعالیٰ کی عنایات کا. سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی عصمت بیان ہوئی آیات 75-82 میں. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالم قوم کے مقابلے میں محفوظ فرمایا، طویل عرصے تک اس قوم کو دعوت دی، بالآخر اس قوم نے آپ کے خلاف اقدام کا فیصلہ کیا. آپ نے اللہ سے فریاد کی، اتنی مغلوب المنتصر، اے میرے رب میں مغلوب ہوا چاہتا ہوں، تو میری طرف سے بدلہ لے. تو اللہ نے ان کو اور ان کے ساتھ اہل ایمان کو بچا لیا. مزید اللہ نے ان پر کرم یہ کیا کہ ان کے بعد پوری نسل انسانی ان کے 3 بیٹوں سے چلیے، لہذا وہ آدم ثانی ہیں، دوسرے آدم ہیں علیہ السلام، کہ ان کے بعد اب تمام لوگ جو ہے وہ انہی کی نسل میں سے ہیں، انہی کے 3 بیٹوں کی اولاد ہیں. مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تا قیام قیامت ان کے لیے بات جاری کر دی کہ لوگ کہتے رہے سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین. حضرت نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں سلامتی ہو، تمام جہانوں میں سلامتی ہو. لہذا یہ ان کے لیے تحسین کے کلمات زبانوں پر قیامت تک جاری رہیں گے. اللہ نے سند دی کہ وہ مومن بھی تھے اور موسم بھی تھے، اور اللہ نے ان کے سامنے ان کے دشمنوں کو غرق کر دیا، ڈبو دیا، برباد کر دیا. اس کے بعد اب دوسرے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پر ذکر آیا. آیات 83-98 میں حق گوئی و بت شکنی، یہ شیوا ابراہیمی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے 2 طرح کے بتوں کو پاش پاش کر دیا، ایک خواہشات کے بت جو انسان کے اندر ہوتے ہیں، براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں، تو انہوں نے اپنے اندر بھی خواہشات کے بتوں کو توڑ دیا، تمام خواہشات کو اللہ کی مرضی کے سامنے قربان کر دیا، اور ایک قلب سلیم لے کر اللہ کے پاس حاضر ہوئے، ایک ایسا قلب کہ جس میں نہ گناہوں کی سیاہی تھی، نہ برے اعمال کا کوئی زنگ تھا، اور نہ کوئی دنیا کی اور کوئی خواہشات تھی، صرف اللہ کی محبت تھی. خارج میں انہوں نے مٹی کے بتوں کو توڑا، بت پرستوں کے سامنے انہوں نے بتوں کی لاچارگی، بتوں کی بے بسی، اس کو بڑے شدت کے ساتھ بیان کیا، لیکن محسوس ہوا کہ قوم ماننے والی نہیں ہے. لہذا پھر ایک اور اقدام کا فیصلہ کیا، اور وہ اقدام یہ کیا کہ انہوں نے پھر بت خانے میں جا کے بتوں کو توڑ دیا. لوگ حیران ہوتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں نہیں کیا. آج ہمارے یہاں بعض جوشیلے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نکلو شراب خانوں کو آگ لگا دو، ریمبو سینٹر پر جا کر اس بےہودگی کے اڈے کو، فحاشی پھیلانے کے اڈے کو تباہ کر دو. لیکن یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی سنت سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں. کیوں؟ حضرت ابراہیم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات میں فرق ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کر لیا کہ قوم میں کوئی بھی خیر نہیں، اس قوم کے اندر کسی خیر کی تحریک کے اٹھنے کا امکان نہیں، لہذا انہوں نے آخری اقدام کر دیا، بتوں کو توڑ دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محسوس شروع میں ہو گیا کہ نہیں، یہ قوم مردہ نہیں ہے، اس قوم میں ایسے لوگ ہیں جو میرا ساتھ دیں گے اور ایک تحریک برپا ہو جائے گی، اور ایسی تحریک برپا ہوگی کہ جو پھر بالکل پائیداری کے ساتھ اس بت کی گندگی کو، بتوں کی گندگی کو ختم کرے گی. اس لیے کہ شروع میں ابوبکر صدیق ایمان لے آئے، انتہائی اہم ہستی، اور پھر اس کے بعد اور رفتہ رفتہ لوگ ایمان لاتے رہے. تو اللہ کے رسول نے بتوں کو نہیں توڑا، بلکہ قوت جمع کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، اور جب قوت جمع ہو گئی تو پھر برائی کو اپنے ہاتھ سے ایسے توڑا کہ پھر دوبارہ کبھی بھی بت اب نصب مکہ میں نہیں ہو سکتے. پائیدار کام کیا، لیکن تھا بڑا کام، بڑا صبر آزما، بڑے عرصے تک اس گندگی کو برداشت کیا، اندر سے غصہ بھی تھا، نفرت بھی تھی، لیکن اپنے آپ کو تھامے رکھا اور آخر میں جا کے اقدام کیا اور پائیدار اقدام کیا. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ تحریک اٹھنے کا ان کو امکان نظر نہیں آیا، بتوں کو توڑ دیا. نتیجہ کیا نکلا، قوم پر تو حجت پوری کر دی لیکن قوم نے دوبارہ بت کھڑے کر دیے، اور ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر انہوں نے آگ میں ڈال دیا. تو بہرحال یہ ہے کہ مختلف حالات میں انبیاء کا پھر مختلف طرز عمل ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی قوم مردہ تھی، اس میں کسی بت پرستی کے خلاف تحریک کے آگے بڑھنے کا، تقویت پانے کا امکان نہیں تھا، لہذا انہوں نے بڑے بت خانے میں داخل ہو کر اور بتوں کو توڑ دیا. جب قوم نے اپنے معبودوں کا یہ حشر دیکھا تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ ثابت کیا کہ ہر شے کی تاثیر اللہ کے حکم سے ہے. آگ جلاتی ہے تو اللہ کے حکم سے. اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام پر تم ٹھنڈی ہو جاؤ، سلامتی والی ہو جاؤ. ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ گلو گزار بن گئی، اللہ نے انہیں سرخرو کیا اور اللہ نے ان کے دشمنوں کو رسوا اور ذلیل کر دیا. آیات 99 تا 111 میں تاریخ انسانی کی ایک عظیم ترین قربانی کا ذکر ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب محسوس کیا کہ یہ قوم میری جان کی دشمن ہو گئی ہے اور اس قوم میں کوئی خیر نہیں ہے، تو ان مردہ گھوڑوں کے اوپر مزید چابک مارنے کا فائدہ کوئی نہیں، آپ نے وہاں سے ہجرت کا فیصلہ کیا. ہجرت بھی اللہ کے سہارے کی. اس زمانے کی ہجرت بڑی مشکل تھی. آج تو ہمیں پتا ہے کہ کراچی سے باہر نکلیں گے تو کتنے فاصلے پر کون سی بستی ہے. اس زمانے میں کچھ پتہ نہیں تھا، نہ جانے آگے کسی جنگل میں جانا پڑے، وہاں کسی درندے کا انسان شکار ہو جائے، کوئی آگے بستی ملے نہ ملے، خوراک پانی ملے نہ ملے. اللہ کے بھروسے پر نکل کھڑے ہو گئے. اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی زندگی گزر گئی جگہ جگہ جا کر توحید کی دعوت دینے میں، اور یوں سر کے بال سفید ہو گئے، بڑھاپا طاری ہو گیا. اب اللہ سے دعا کی، رب حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالحین میں سے ایک بیٹا عطا فرما. اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے. اور قرآن مجید میں یہاں پر یہ بات مضمون آیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام اس قابل ہوئے، فلما بلغ معہ السعی، اس قابل ہوئے کہ اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ ان کے مشن میں شریک ہو سکیں، اللہ نے تاریخ کا بہت بڑا امتحان ان سے لیا، سب سے بڑا امتحان لیا. اس سے پہلے وہ کئی امتحانات میں سرخرو ہو چکے تھے. انہوں نے گھر کی محبت، والدین کی محبت، قوم کی محبت، وطن کی محبت، جان کی محبت، ساری محبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے سامنے قربان کر دی تھی. اب اللہ نے ایک آخری امتحان لینا تھا. ابھی اور اولاد دی تھی، ابھی ایک ہی بیٹا تھا، 100 برس کی عمر تھی، 13 برس کا بیٹا تھا. اللہ نے حکم دیا کہ اس بیٹے کو ہماری راہ میں ذبح کر دو، اور ابراہیم علیہ السلام کی ہمت کو داد دیجیے کہ وہ فوراً اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے. بیٹے سے کہا کہ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے، بیٹے کے بھی صبر کو داد دیجیے کہ بیٹے نے بھی فوری طور پر اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے آمادگی ظاہر کر دی. بڑے پیارا شعر ہے اقبال کا کہ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. جب باپ اور بیٹا اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا پیشانی کے بل تاکہ ذبح کرتے ہوئے چہرہ سامنے نہ رہے اور شفقت پدری کہیں غالب نہ آ جائے اللہ کے حکم پر عمل کے حوالے سے، عین اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے پکارا کہ ابراہیم بس کرو بس کرو، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا. ان ہاذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بڑی کھلی آزمائش تھی، اور اللہ نے ان کی قربانی کو ایک امر بنا دیا. اور قیامت تک اب لوگ عید الاضحیٰ کے دن جانور ذبح کر کے اس قربانی کو یاد کرتے رہیں گے، تازہ کرتے رہیں گے. اور جنت سے مینڈا لایا گیا، وفدیناہ بذبح عظیم، وہ مینڈا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بات جاری کر دی زبانوں پر کہ لوگ کہتے رہیں سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم. بے شک فرمایا کہ وہ ہمارے موسم بندے تھے، ہمارے مومن بندے تھے. اس کے بعد آیات 112 تا 113 میں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اہمیت نسب کی نہیں، کردار کی ہے. فرمایا کہ بعد میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی، اور حضرت اسحاق بھی اپنے والد اور اپنے بڑے بھائی اسماعیل علیہ السلام کی طرح انتہائی نیک اور پاکسات ہے. البتہ ان کی اولادوں میں دونوں طرح کے لوگ تھے، ایسے بھی تھے جو بہت نیک تھے، اور ایسے بھی تھے جو اپنے جانوں پر کھلا ظلم کرنے والے تھے. تو گویا کسی نیک انسان کی اولاد میں ہونا کوئی شرف نہیں ہے، اصل اہمیت کس کی ہے؟ وہ کردار کی ہے. پھر اقبال کا شعر کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث سے پدر کیوں کرو. تو جو یہود کا تصور ہے نسلی برتری کا، یہ بالکل باطل ہے. نوح علیہ السلام جیسے رسول کے ہاں ایک نافرمان بیٹا بھی پیدا ہو سکتا ہے کنان، اور آزر جیسے شیطان کے ہاں ابراہیم علیہ السلام جیسا موحد بھی پیدا ہو سکتا ہے. آیات 114 تا 122 ان میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی 6 عنایات کا ذکر ہے. نمبر 1، اللہ نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو آل فرعون کے شدید ظلم و ستم سے نجات دی، معجزے کے ذریعے سے آل فرعون کو غرق کر دیا سمندر میں، ان کو بچا لیا. نمبر 2، ان کی قوم کو عزت دی، سرخرو کیا، نیک نامی دی، اور آل فرعون کو نہ صرف ہلاک کیا بلکہ قیامت تک کے لیے ان کے نام کو گالی بنا دیا، ذلت سے دوچار کیا. نمبر 3، اللہ نے حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو تورات جیسی عظیم کتاب ہدایت عطا کی. نمبر 4، ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالی نے سیدھی راہ کی رہنمائی دی. نمبر 5، ان دونوں کے صاحب ایمان ہونے اور درجہ احسان پر فائز ہونے کا اعلان کیا، اس کی سند دی. اور نمبر 6، رہتی دنیا تک ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سلامتی کلمات کو زبانوں پر جاری کر دیا، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی موسیٰ و ہارون. اس کے بعد آیات 123 سے 132 میں حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر ہے. حضرت الیاس علیہ السلام کی مدح و تحسین کی گئی. پھر فرمایا گیا کہ انہوں نے اپنی قوم کو رب حقیقی کی عبادت کی دعوت دی، اور ان کا شہر تھا بالبک. بالبک ایک بت کے نام سے شہر موسوم تھا، بال ایک بہت بڑا بت تھا، اس کی پوجا سے لوگوں کو منع کیا. قوم نے ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور قوم ہلاکت سے دوچار ہوئی. حضرت الیاس رخرو ہوئے اور ان کے لیے بھی اللہ نے کلمات تحسین قیامت تک کے لیے جاری کر دیے، سلام علی الیاسین، انا کذالک نجزی المحسنین، انہ من عبادنا المؤمنین. آیات 133 تا 138 میں حضرت لوط علیہ السلام پر اللہ کے احسانات کا ذکر ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت پر قوم کا کوئی ایک فرد بھی ایمان نہیں لایا، یہاں تک کہ ان کے اپنے گھر پر ان کی بیوی، وہ بد نصیب بھی گمراہ تھی اور فاسق فاجر قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل ایمان گھر والوں کو محفوظ رکھا، اور ان کی بیوی سمیت پوری قوم کو بدترین عذاب سے دوچار کیا. ان کو پہلے اندھا کر دیا گیا، پھر ان کی بستی کو الٹ دیا گیا، اور پھر ان کے اوپر کنکریوں کی بارش کی گئی. فرمایا کہ یہ مکے والے جب بھی شام کی طرف جاتے ہیں ان بستیوں سے گزرتے ہیں، افسوس یہ ہے کہ عبرت حاصل نہیں کرتے، سبق حاصل نہیں کرتے. آیات 139 سے 148 میں اب اس سورہ مبارکہ میں آخری رسول کا ذکر ہے، حضرت یونس علیہ السلام کے لیے بخشش و کرم کا بیان. حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی طرف سے اجازت آنے سے پہلے ہجرت کر گئے. قوم کی نافرمانی، قوم کا شرک، اس کی ہٹ درمی، غیرت ایمانی کا جوش ایسا آیا کہ وقت سے پہلے ایک کام کیا، اللہ نے ایک آزمائش سے گزارا، اور جس کشتی میں سفر کر رہے تھے اس کشتی میں بار بار وہ کشتی ڈول رہی تھی. کسی بزرگ نے کہا کہ اس کشتی میں کوئی غلام آیا ہے اپنے آقا کی اجازت کے بغیر، اس لیے ڈول رہی ہے. قراندازی کرو، قراندازی کی گئی، یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا، اور پھر ان کو جو ہے وہ کشتی سے نکال کر سمندر میں ڈال دیا گیا. ایک بڑی سی مچھلی نے ان کو نگل لیا. مچھلی کو اللہ نے حکم دیا کہ انہیں چبانا نہیں ہے، انہیں کھانا نہیں ہے، یہ صرف ان کا ایک امتحان ہے. اس مچھلی کے پیٹ میں، اس تکلیف میں، اس اندھیرے میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنی کوتاہی کا اعتراف کیا، اور تسبیح اللہ تبارک و تعالی کی بڑے پیارے الفاظ میں کی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ نے پھر ان کی بخشش قبول کی، ان کی بخشش کی دعا قبول کی، مچھلی کو حکم دیا، مچھلی نے ان کو ایک میدان میں اگل دیا. اب خطرہ تھا کہ جسم گلا ہوا تھا، کیڑے آ کر ان کے جسم کو کھائیں گے، تو اللہ نے ایک ایسی بیل ان کے قریب اگا دی کہ جس کی وجہ سے کیڑے قریب نہیں آتے تھے. اس بیل میں اللہ نے ایسا پھل لگایا کہ وہ پھل کھانے سے ان کو شفا حاصل ہوئی. ان کی قوم کو بعد میں احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، لہذا قوم ان کو ڈھونڈتی رہی، بالآخر ان تک پہنچی. تقریباً 100,000 کے قریب افراد تھے جو ان کے پاس آئے، ان پر ایمان لائے، ان کو ساتھ لے گئے، اور پھر کچھ عرصے تک اس قوم کو اللہ نے دنیا میں نعمتوں سے نوازا. آیات 146 تا 157 میں مشرکین کے جھوٹے عقیدے کا ذکر ہے. مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. اپنا حال یہ تھا کہ اپنے ہاں بیٹی پیدا ہو تو زندہ دفن کرتے تھے، اور اللہ کی طرف بیٹیاں منسوب کر دی. فرمایا کہ ان کا عقیدہ سفید جھوٹ ہے، اور ان کے پاس اپنے سقیدے کے لیے کوئی ثبوت کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کھلم کھلا دھاندلی اور ناانصافی کر رہے ہیں. آیات 158 163 میں فرمایا کہ جنات کا اللہ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے. جب پوچھا جاتا مشرکین سے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو بتاؤ کہ ان کی ماں پھر کون ہے، تو کہتے ہیں کہ بڑے بڑے جنات کی بیٹیاں یہ ان کی ماں ہیں. معاذ اللہ انہوں نے جنات کی بھی نسبت اللہ کے ساتھ قائم کر دی، کیسی گھٹیا نسبت قائم کی. فرمایا کہ جنات اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے سامنے عاجز ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ ہر آن اللہ کی پکڑ میں ہیں. اور یہ مشرکین ہوں، مشرکین کے خود ساختہ معبود ہوں، سب کے سب لاچار اور کمزور ہیں. یہ مشرکین کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے، گمراہ وہی ہوتا ہے جو خود گمراہ ہونا چاہتا ہے، کسی کو کسی پر اختیار حاصل نہیں ہے. آدمی خود چاہتا ہے کہ میں دنیا کی لذتیں حاصل کروں، اور وہ کسی گمراہ کرنے والے کے پھر جال میں پھنس جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے گمراہ کرنے والوں سے اور اپنی باطنی کمزوریوں سے بھی. آیات 164-166 میں فرشتوں کے اصل مقام کا ذکر ہے. یہاں فرشتوں کے الفاظ اللہ نے نقل کیے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری اللہ کے یہاں ایک خاص درجہ بندی ہے، کسی فرشتے کا مقام اونچا ہے، کسی کا نیچا ہے، لیکن کوئی بھی مقام ہو کسی فرشتے کا، اللہ کے سامنے ہم سب کے سب ہر وقت صفے باندھے کھڑے رہتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور ہر وقت اللہ کے حکم کے منتظر ہوتے ہیں. جیسی حکم ملتا ہے فوراً اس کو بجا لاتے ہیں. آیات 167-170 میں مشرکین مکہ کے لیے وعید ہے. مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی نبی یا رسول آیا یا اللہ کی طرف سے کوئی کلام آیا، ہم سابقہ قوموں کی طرح ہرگز اس رسول اور اس کلام کی ناقدری نہیں کریں گے، ہم ثابت کریں گے کہ ہم سب سے آگے بڑھ کر اللہ کے رسولوں کا اکرام کرنے والے، ان کا ساتھ دینے والے ہوں گے. لیکن جب قرآن آ گیا تو وہی کچھ کیا جو سابقہ قوموں نے کیا تھا، تو فرمایا کہ عنقریب اب ان کو ان کی اس روش کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، سزا ان کو مل کے رہے گی. آیات 171-173 میں ایک بڑا اہم مضمون ہے کہ رسول غالب رہیں گے. سب سے پہلے نبی اور رسول کے فرق کو سمجھ لیجئے. نبی وہ ہستی ہے کہ جس پر اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، اب یہ دروازہ بند ہو گیا. نبی جن کے دل قلب مبارک پر اللہ وحی نازل کرتا تھا، اور ایک روایت کے مطابق تقریباً 1,24,000 انبیاء دنیا میں آئے. ان میں سے کچھ نبی ایسے تھے کہ جن کو اللہ تعالی نے کسی خاص قوم کی طرف بھیج دیا اس قوم پر اتمام حجت کے لیے، رسول کے معنی بھیجا ہوا. جس نبی کو اللہ نے کسی خاص قوم کی طرف بھیجا وہ رسول ہے، چاہے اسے شریعت دی ہو یا نہ دی ہو. یہ بات صحیح نہیں ہے کہ صاحب شریعت نبی رسول ہوتا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی خاص قوم کی طرف اپنا پیغام پہنچانے کا حق ادا کرنے کے لیے بھیج دیا وہ رسول ہے، رسول کے معنی بھیجا ہوا. تو 1,24,000 انبیاء میں سے 313 رسول ہیں. رسول چونکہ اللہ کا نمائندہ بن کر قوم میں آتا ہے، لہذا پھر اس کی حفاظت اللہ کے ذمے ہوتی ہے. اللہ کے نمائندے کو قوم ہلاک نہیں کر سکتی. انبیاء کو قوموں نے شہید کر دیا. حضرت زکریہ کسی قوم کی طرف مامور نہیں تھے، شہید کر دیے گئے. حضرت یحییٰ کسی قوم کی طرف مامور نہیں تھے، شہید کر دیے گئے. لیکن نوح علیہ السلام کو چونکہ اللہ نے بھیجا تھا، انا ارسلنا نوحاً الی قومہ، پوری قوم ہلاک ہو گئی، نوح علیہ السلام بچ گئے. حضرت ہود علیہ السلام بچ گئے، پوری قوم ہلاک ہو گئی. صالح علیہ السلام بچ گئے، پوری قوم ہلاک ہو گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا، محفوظ رکھا. تو ان آیات میں فرمایا کہ ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انہم لہم المنصورون وانا جندنا لہم الغالبون، رسولوں کے بارے میں ہماری یہ بات طے ہو چکی ہے کہ ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارے رسول غالب آ کر رہیں گے، قوم رسولوں کو ہلاک نہیں کر سکیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خوشخبری ہے کہ غلبہ آپ ہی کا ہوگا، آخری کامیابی آپ ہی کی ہوگی. ابھی کچھ عرصے کی آزمائشیں ہیں، امتحانات ہیں، آپ ہی غالب آئیں گے. آیات 174-179 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر دل جوئی کا بیان ہے. فرمایا کہ اے نبی، آپ نے اللہ کی طرف سے دو چار کی طرح ان کے سامنے حقائق کو واضح کر دیا ہے، یہ پھر بھی ماننے پر تیار نہیں ہے. جس کی وجہ سے آپ غمگین ہیں، آپ دل گرفتہ ہیں، لیکن یہ کہ آپ پریشان نہ ہوں، عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سرخرو کرے گا، اور جو لوگ آپ کے سامنے آج عذاب لانے کا مطالبہ کر رہے ہیں ان پر عنقریب اللہ تعالیٰ کا برا عذاب آ کر رہے گا، آپ ان کی باتوں کا نہ نوٹس لیں نہ زیادہ اس کی پرواہ کریں، اور آپ اپنے کام کو جاری رکھیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ اس کے بعد آیات 180-182 بڑی ایمان افروز آیتیں ہیں، اکثر و بیشتر ہمیں یاد بھی ہوں گی، بعض اوقات ہم اپنی دعا کا اختتام بھی انہی آیات پر کرتے ہیں کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اللہ کی حمد کا بیان ان آیات میں ہے، اور انبیاء اکرام کے لیے درود و سلام کا ذکر ان آیات میں ہے۔ یہ آیات ایک حسین ایمانی کیفیت اور چاشنی لیے ہوئے ہیں، ان میں اللہ کی تسبیح و حمد کا بیان بھی ہے اور تمام انبیاء اکرام کے لیے سلامتی کا ذکر بھی۔ اعلان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باطل تصورات سے پاک ہے جو مشرکین اللہ کے ساتھ وابستہ کرنے کی مذموم حرکت، جو مشرکین اللہ تعالیٰ ان تمام باطل تصورات سے پاک ہے جو مشرکین اللہ کے ساتھ وابستہ کرنے کی مذموم حرکت کر رہے ہیں، ان تصورات کے برعکس اللہ انتہائی بلند شان کا حامل ہے، وہ تمام جہانوں کا رب حقیقی ہے، کل شکر و سپاس اور ثنا صرف اور صرف اسی کے لیے ہے، پھر سلامتی اور رحمت ان ہستیوں کے لیے ہے کہ جن کو اللہ نے چن لیا، پسند فرمایا اور اپنا رسول ہونے کا اعزاز بخشا۔ اس کے بعد سورہ سواد، تزکیہ نفس کے لیے مؤثر یاد دہانی۔ اس سورت میں تین مرتبہ یہ الفاظ آئے کہ یہ سورت اور قرآن مجید ایک یاد دہانی ہے، ذکر ہے، آیت نمبر 1 میں، آیت نمبر 49 میں اور آیت نمبر 87 میں قرآن مجید کی شان کو بیان کیا گیا کہ یہ قرآن مجید ایک مؤثر ذکر اور یاد دہانی ہے، یہ تمام جہانوں کے لیے یاد دہانی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اس یاد دہانی کی ایک واضح نصیر ہے، اس کے مضامین ایمان کی تقویت اور اعمال کی اصلاح کے لیے انتہائی مؤثر ہے۔ سورہ سواد کی آیات کا تجزیہ کچھ اس طرح سے ہے، آیات 1-16 نفس پرستوں کے لیے وعید، آیات 17-48 واقعات انبیاء اصلاح نفس کی عملی مثالیں، آیات 49-70 آخرت میں ثواب اور عذاب کا ذکر، اور آیات 71-88 قصہ آدم و ابلیس۔ قرآن مجید میں آخری مرتبہ قصہ آدم و ابلیس یعنی ساتویں مرتبہ اسی سورہ مبارکہ میں آیا ہے۔ اب آیات 101-10 مشرکین مکہ کا گستاخانہ طرز عمل۔ مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صرف اس وجہ سے انکار کرتے تھے کہ یہ ہماری طرح کے انسان ہیں اور یتیم ہیں، مفلوق الحال ہیں، غربت سے دوچار ہیں، یہ کیسے رسول ہو سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنا تکبر، اپنی بڑائی کا احساس، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمتر سمجھنا۔ تو جس شخص میں تکبر ہوگا وہ شخص قرآن مجید سے، ہدایت سے ہمیشہ محروم رہے گا۔ اللہ کے رسول نے دعا کی تھی حضرت عمر اور ابو جہل کے لیے جھولی پھیلا کر کہ اللہ ان میں سے کسی ایک کو میری جھولی میں ڈال دے، حضرت عمر کے بارے میں دعا قبول ہوئی، ان میں تکبر نہیں تھا، ابو جہل اللہ کے رسول کی دعا کی قبولیت سے بھی محروم رہا، اس میں چوں کیا تھا، اس میں تکبر تھا، احساس برتری، احساس بڑائی تھا۔ تو فرمایا کہ قرآن کریم مؤثر یاد دہانی ہے، لیکن یہ نفس پرست، یہ تکبر کرنے والے مشرکین، یہ اس سے ہدایت سے محروم رہیں گے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی بنیاد پر، ان کی غربت کی بنیاد پر نہ صرف ان کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں بلکہ کہتے ہیں ساحر کذاب، گستاخی کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے اور یہ بہت بڑے جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ نے ایک یتیم کو ہی نبی بنانا تھا؟ اور ہمارے تو 360 بت بھی ہمارے سارے کام نہیں کر پاتے، کیسے ممکن ہے کہ ہم صرف ایک ہی معبود کو معبود مان لیں؟ کیا ہمارے باپ دادا نے معبود جو بنائے تھے اتنے سارے، کیا وہ گمراہی پر تھے، کیا وہ غلط تھے؟ فرمایا کہ انہوں نے اصل میں ابھی اپنے ان گستاخیوں کی سزا نہیں چکھی، اس وجہ سے یہ اس طرح سے گستاخیاں اور تکبر کر رہے ہیں، اگر ان کو ذرا سا جھونکا لگ جائے اللہ کے عذاب کا تو ساری گستاخیاں، سارا تکبر یہ بھول جائیں گے۔ آیات 11-16 میں گستاخان رسول کے لیے شدید وعید ہے، فرمایا کہ ان مشرکین کو اپنے تکبر ضد گستاخانہ طرز عمل کی سزا مل کر رہے گی، بالکل اسی طرح جیسے قوم نوح، قوم عاد، آل فرعون، قوم سمود، قوم نوح اور اصحاب الایکہ جنگل والی قوم جس کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام مامور تھے ان کو سزا ملی تھی. اللہ ان پر ایک ایسی آفت بھیجے گا جو ان کی تباہی تک مسلسل جاری رہے گی، لیکن ان تمام وعیدوں کا مشرکین کوئی اثر نہیں لیتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ اجل لنا کتنا قبل یوم الحساب، ہمیں یوم حساب سے مت ڈراؤ، ہمارا آج ہی حساب چکا دو، آج ہی جو کرنا ہمارے ساتھ کر لو. یہ اصل میں محرومی ہے، یہ ہٹ دھرمی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کی سرکشی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. آیات 17-20 میں حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ کے فضل کا ذکر ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کا اللہ کے ہاں بڑا باعزت مقام تھا. کیوں؟ وہ اواب تھے، وہ اللہ سے مسلسل لو لگاتے تھے. اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کریں، اپنے 24 گھنٹے میں کچھ گھڑیاں ایسی فارغ کریں کہ تنہائی میں اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے سامنے روئیں، اپنے گناہوں پر معافی مانگیں، اللہ سے دعائیں کریں. تو وہ چونکہ اواب تھے، اللہ نے ان پر اپنا خصوصی کرم کیا. اللہ نے ان کے ہم کے ترانوں میں ایسی تاثیر رکھی کہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ ہل جاتے تھے اور ہم کے ترانے پڑھتے تھے، اڑتے ہوئے پرندے جمع ہو جاتے تھے اور جمع ہو کر ان کے ساتھ ہم کے ترانوں میں شریک ہو جاتے تھے، ان کی لئے میں اپنی آواز بھی ملا دیتے تھے. کیا عظیم منظر وہ ہوتا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مضبوط بادشاہت عطا کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت عطا کی، دانائی عطا کی، اور فیصلہ کن گفتگو کرنے کا سلیقہ سکھایا. ایسی گفتگو کہ جو واقعی سب کو مطمئن کر دے، یہ اعزاز کسی کسی کو حاصل ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے ساتھ لو لگانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نعمت عطا فرمائے. آیات 21-25 میں ایک سبق آموز واقعے کا بیان ہے. اس واقعے کے حوالے سے مختلف مفسرین نے مختلف روایات نقل کی ہیں. خلاصہ مضامین میں کسی ایک روایت کو ترجیح دی جا سکتی ہے، وہی میں ایک واقعہ ایک روایت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور وہ یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے طے کیا کہ وہ اپنی مختلف سرگرمیوں کے لیے دن مقرر کر دیں گے، ایک دن بیٹھیں گے دربار میں اور امور مملکت نپٹائیں گے، لوگوں کے درمیان جھگڑوں کا فیصلہ کریں گے، مختلف معاملات کی نگرانی کریں گے، ایک دن اپنے ذاتی کام کاج کے لیے فارغ ہوگا، اور ایک روز اپنا وہ پورے کا پورا فارغ کر دیں گے اللہ سے لو لگانے کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے. اب ایک روز وہ اللہ سے لو لگائے ہوئے اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ غیر معمولی طور پر دیوار سے پھلانگ کر کچھ لوگ ان کے حجرے میں کود گئے. وہ ڈر گئے ایک دم. انہوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، ہمارا ایک جھگڑا چل رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ فوری فیصلہ کریں. اگر آپ نے فوری فیصلہ نہیں کیا تو معاملہ خون خرابے تک چلا جائے گا. اب انہوں نے اپنا مسئلہ پیش کیا. مسئلہ کیا تھا اس کو چھوڑ دیجئے. حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ فوری ان کے مسئلے کا حل تو بیان کر دیا، پیش کر دیا. جو زیادتی کر رہا تھا آپ نے اس کو زیادتی سے روک دیا. لیکن اب انہیں اپنی ایک کوتاہی کا احساس ہوا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خلافت کا منصب دیا، مجھے ہر وقت دستیاب ہونا چاہیے لوگوں کے درمیان عدل کرنے کے لیے. اگر عدل میں تاخیر ہو گئی تو ممکن ہے کہ معاملہ حد سے آگے نکل جائے اور کوئی جھگڑا ہو جائے، جھگڑا حد سے آگے بڑھ جائے، کوئی خون خرابہ ہو جائے. جیسی اپنی اس کوتاہی کا احساس ہو فوراً سجدے میں گرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں معاف کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ان کا بہت اونچا مقام تھا. اب اس کے بعد اللہ خود انہیں بتا رہے آیت نمبر 26 میں داؤد علیہ السلام کو کہ عدل کی کیا اہمیت ہے. فرمایا کہ یا داؤد انا جعلنا کا خلیفتن فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلافت دی ہے، تمہارے لیے اعلیٰ نیکی کیا ہے، تمہارا اعلیٰ کام کیا ہے. فرمایا انا جعلنا کا خلیفتن فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، تمہارا اعلیٰ ترین کام یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو، اور دیکھنا کبھی خواہشات کی پیروی مت کرنا. جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اللہ کو بلا کر ان کے لیے شدید عذاب ہے. تو ان کے لیے اولین اہمیت کا کام یہ ہے کہ ہر وقت دستیاب ہوں تاکہ کبھی بھی کوئی ظلم ہو رہا ہو تو ظلم کا سدے باب کر سکے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں کیا عدل کی کیا اہمیت ہے. اس کے بعد آیات 27 تا 28 میں فرمایا کہ نیکی کرنے والے اور بدی کرنے والے برابر نہیں ہیں. یہ مضمون قرآن مجید میں بار بار آتا ہے, اس سے پہلے آ چکا ہے سورہ سجدہ میں بھی, الف لام میم سجدہ, اب دوبارہ آ رہا ہے. بڑے لطیف انداز سے شیطان اور اس کے ایجنٹ انسان کو گمراہ کرتے ہیں. اللہ بڑا غفور ہے, اللہ بڑا رحیم ہے, اس کی رحمت اس کی شان قہاری سے بہت زیادہ ہے, ماں سے 70 درجے زیادہ محبت کرتا ہے. کیسے ممکن ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو آگ میں ڈال دے؟ کیا ماں آگ میں ڈالنا پسند کرے گی بچے کو؟ تو اللہ تعالیٰ کیسے ممکن ہے؟ تو بظاہر یہ اللہ کی بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں, حقیقت میں شریعت کی توہین ہو رہی ہے, حقیقت میں بدلہ اور قیامت اس کے حساب کتاب کا انکار ہو رہا ہے. اصل حقیقت یہ ہے, اس کا مطلب یہ کوئی شریعت پر عمل کرے یا نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا, اللہ سب کو بخش دے گا, کوئی قیامت کے روز حساب کتاب نہیں ہوگا, اللہ غفور رحیم ہے, اللہ سب کو بخش دے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں ہے, یہ حساب کتاب کا انکار ہے, یہ شریعت کی ناقدری ہے. تو فرمایا ان آیات میں کہ اللہ نے دیکھ لو کائنات میں کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی ہے, کائنات میں ہر چیز کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد ہے اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرنا. سورج چاند ہوائیں دریا ہر چیز اللہ کے حکم مطابق کام کر رہی ہے, بندوں سے بھی اللہ کا یہی تقاضا ہے. اب جو بندے اللہ کی اطاعت کر رہے ہوں اور جو بندے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوں, کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ متقیوں کو اور فاسق و فاجروں کو کیا اللہ برابر کر دے گا؟ کیا ہوا ہے, تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جبار بھی ہے, منتقم بھی ہے, شدید الحساب بھی ہے. اللہ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی غفوری اس سے لطف اندوز ہوں گے, اور جو نافرمان ہیں, حرام خوریاں کرنے والے ہیں, دوسروں کے اگو غصب کرنے والے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی شان قہاری جباری اس کا شکار ہوں گے. آیت 29 میں فرمایا کہ قرآن حکیم پر غور و فکر کے دو درجے ہیں, ایک تذکر اور دوسرا تدبر. ایک آیت میں ان دونوں کا ذکر ایک ساتھ ہے. تذکر یہ ہے کہ قرآن مجید کے کسی ایک حصے پر سرسری غور و فکر کر کے یہ سمجھنا کہ اس میں پیغام کیا ہے. جیسے اس وقت ہم تذکر کے طور پر قرآن پڑھ رہے ہیں, ہم کچھ آیات میں سے یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان میں اصل پیغام کیا ہے, اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے, یہ تذکر ہے. تدبر یہ ہے کہ قرآن مجید کے ایک ایک لفظ پر غور کرنا اور اس لفظ کی گہرائیوں کو سمجھنا, اس کی تفصیلات کو سمجھنا, یہ تدبر ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے تذکر کے اعتبار سے تو قرآن پاک کو آسان کر دیا, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. تدبر کے اعتبار سے قرآن پاک انتہائی مشکل ہے, اللہ کا کلام ہے اور کوئی شخص بھی اللہ کے کلام کی گہرائیوں تک نہیں پہنچ سکتا, لیکن دونوں کی اہمیت ہے. تذکر کے اعتبار سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے اور ہم اپنے روزمرہ کے معمولات میں سیدھا رستہ اختیار کر لیتے ہیں. تدبر کے ذریعے سے ہمیں قرآن مجید اور اللہ کے کلام کی عظمت کا احساس ہوتا ہے, اور جو ہمارے عصر حاضر کے مسائل ہیں, ہمارا ایمان ہے کہ ان کا حل قرآن میں ہے. وہ حل کب ملے گا؟ وہ قرآن پاک پر تدبر کے ذریعے سے ملے گا. تو جس کو اللہ نے صلاحیت دی ہے, ایک علمی ذوق دیا ہے, اللہ اسے توفیق دے, اپنی زندگی وقف کر دے قرآن مجید پر تدبر کے لیے, جیسے کہ بہت سارے حضرات نے کی ہے اپنی زندگیاں وقف اور بڑی بڑی تفسیریں لکھی ہیں جن سے ہم استفادہ کرتے ہیں. البتہ تذکر یہ تو ہر انسان کی ضرورت ہے, اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اتنی عربی سیکھ لیں کہ قرآن مجید کی آیات کو براہ راست اللہ کے الفاظ میں سمجھ سکیں, وہ جب قرآن آپ کو اپنے دل پہ نازل ہوتا ہوا محسوس ہو, وہ تذکر کی دولت حاصل ہو جائے گی اور اس کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ کی زندگی کا رخ وہ صحیح رہے گا. روز قرآن پڑھیں, سمجھ کر پڑھیں اور اس کے مفہوم کو اپنے دل میں جذب کرنے کی کوشش کریں, انشاءاللہ ہمارے سارے دن کے معاملات قرآن کے مطابق ہوں گے, انہی میں ہماری دنیا کی بھی خیر ہے, اسی میں ہماری آخرت کی بھی خیر ہے. اللہ ہمیں اپنی کتاب سے جڑنے کی اور اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آیات 30 تا 32 میں اس سورہ مبارکہ میں ایک دوسرے نبی کا ذکر ہے, حضرت داؤد کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کی مدح اور تحسین آ رہی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے اور جانشین تھے, ان کے بعد خلیفہ بھی بنے اور اپنے باپ کے مشن کے بھی وارث تھے، وہ بھی اللہ کے خوب بندے تھے، اپنے والد کی طرح اللہ سے لو لگانے والے. اللہ نے انہیں اپنی راہ میں جہاد کا خصوصی جذبہ عطا کیا تھا، اور وہ اکثر ان چیزوں کے ساتھ اپنا وقت گزارتے جو جہاد میں استعمال ہوتے ہیں. خاص طور پر جو جنگی گھوڑے تھے ان سے انہیں خاص محبت تھی، وہ ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہتے، ان کی پنڈلیوں پر ہاتھ پھیرتے رہتے اور کہتے کہ میں ان سے محبت اس لیے کرتا ہوں کہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، میری محبت ان کے ساتھ اللہ کی وجہ سے ہے. آیات 33 سے 40 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ کی عطائے بے بہا کا ذکر ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی خواہش تھی کہ میرے بعد میری اولاد میری جانشین ہو اور وہ پھر اس خلافت کے مشن کو لے کر آگے بڑھائے، لیکن ان کی اولاد نالائق تھی. اللہ نے ایک ایسا تجربہ کرایا کہ جس سے ان کو اندازہ ہو گیا کہ میری اولاد اس منصب کی اہل نہیں ہے. تو اب اس خواہش کے حوالے سے اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ میں آپ سے آئندہ اس کی درخواست نہیں کروں گا. اب اللہ سے درخواست کی کہ اللہ مجھے آپ ایسی حکومت دے دیں جیسی حکومت آپ نے تمام جہانوں میں کسی کو نہ دی ہو. اللہ نے ان کی دعا پوری فرمائی اور ہوا کو ان کے اختیار میں کر دیا. ہوا ان کے حکم کے تابع تھی، جس رخ پر چاہتے جس رفتار سے چاہتے ہوا کو چلاتے اور ان کا تخت ہوا کے دوش پر سفر کرتا. باقی لوگ جو سفر کرتے تھے ایک مہینے میں، آپ آدھے دن میں وہ سفر طے کر لیتے. اسی طریقے پر اللہ نے بڑے بڑے جنات ان کے اختیار میں کر دیے. ان جنات کے ذریعے سے انہوں نے کئی تعمیرات کروائی، سمندروں سے موتی اور خزانے برآمد کرائے، اور بھی ان سے طرح طرح کی چیزیں بنواتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ یہ سلیمان، یہ ہمارے لیے آپ کی عطائے بے بہا ہے، آپ جس طرح چاہیں اسے استعمال کریں، اس سے استفادہ کریں. بے شک اللہ نے فرمایا کہ ان کا ہماری نگاہ میں بہت اونچا مقام تھا. اب آیات 41 سے 44 میں تیسرے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر، ان کی آزمائش کے خاتمے کا بیان. حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے شدید آزمائش سے جانچا. حضرت ایوب علیہ السلام کا پورا خاندان سوائے بیوی کے کسی حادثے کی وجہ سے ہلاک ہو گیا. ان کو خود ایسی بھی جسمانی بیماری لگی، جلدی بیماری لگی کہ معذور ہو گئے، کہیں آنے جانے کے قابل نہ رہے اور شدید تکلیف میں تھے. صبر کرتے رہے کرتے رہے، پھر آخر بالآخر اللہ تعالی سے دعا کی کہ انی مسن یا ضر بان تار حف الراہبی، اے اللہ مجھے شدید تکلیف پہنچی ہے اور آپ تمام رحم کرنے والوں میں بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں، اے اللہ میری اس تکلیف کو دور کر دیجیے. اور انی مسن یا شیطان و بنسم و عذاب، شیطان نے مجھے چھو کر سب تکلیف دے دی ہے، اے اللہ اس شیطان کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو مجھ سے دور کرے. اللہ نے پھر ان کی آزمائش ختم کی اور ان سے کہا کہ ذرا زور سے پاؤں مارو. جہاں لیٹے تھے وہیں پاؤں مارا، وہاں سے ایک پانی کا چشمہ نکل آیا. فرمایا کہ اس چشمے کے پانی کو پیو، اس میں تمہارے لیے شفا ہے، اور اس کے پانی سے نہاؤ، اس سے تمہاری جسمانی بیماری وہ دور ہو جائے گی. اب اس کے بعد اللہ نے انہیں بالکل صحیح سلامت کر دیا اور دوبارہ اللہ نے ان کو اولاد دی، اور اتنی اولاد دی جو پہلی اولاد سے بھی دو گنا تھی. پھر ایک دلچسپ واقعے کا ذکر ہے. ایک مرتبہ بیماری میں شدید تکلیف کے دوران کسی بات پہ غصہ آیا، اپنی بیوی سے کہا انہوں نے کہ جب میں ٹھیک ہو گیا تو میں تمہیں سزا دوں گا، قسم کھائی میں تمہیں 100 بیت ماروں گا. اب بڑے پریشان تھے کہ میں نے یہ کیا قسم کھا لی. اس وقت اللہ نے چاہا کہ ہمارے نبی کی قسم جھوٹی نہ ہو، تو اللہ نے کہا کہ 100 بیت لو اور ان کو آپس میں جوڑ کے ان کا گٹھا بنا لو، اور وہ گٹھا ایک ہی دفعہ مار دو بیوی کو، تو 100 کے 100 بیت تم نے مار دیے، تمہاری قسم پوری ہو گئی. یہ اصل میں اللہ کی طرف سے ان کو تھا. بدقسمتی سے ہمارے ہاں بعض لوگوں نے اس واقعے کو ہیلا سازی کی بنیاد بنا دیا، اور شرعی ہیلا ہوتا ہے اور ایک غیر شرعی ہیلا ہوتا ہے. ہر طرح کے ہیلے ہمارے ہاں جاری ہیں، اور ہم ہیلوں کے ذریعے سے شریعت کے احکامات سے بچنے کا رستہ ڈھونڈتے ہیں. یہ حرام ہے، گناہ ہے، یہ جو اللہ نے تدبیر بتائی یہ تو سمجھیے کہ ایک ظلم تھا جس کے خاتمے کی اللہ نے تدبیر بتائی، ورنہ ظلم ہو جاتا اگر وہ 100 بیت مارتے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بات کو بھی پورا کرا دیا اور اپنے نبی کو ایک ظلم سے بھی بچا لیا. تو یہاں بات کچھ اور ہے، ہم کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. زکات اس سے بچنا چاہتے ہو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اپنی ملکیت میں اضافی مال کو رکھو 11 مہینے، جیسے 11 مہینے پورے ہوں بیوی کے نام ٹرانسفر کر دو. قانونی اعتبار سے زکات نہیں ہے، اور جب بیوی کے پاس 11 مہینے ہو وہ تمہارے نام پہ ٹرانسفر کر دے. تو یہ جو اس قسم کے ہیلے ہیں جو بھی علماء حق ہیں وہ سب کے سب انہیں حرام کہتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں اگر ثابت ہو جائے کہ ایک شخص نے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے گڑبڑ کی ہے تب بھی اس کی زکوٰۃ دی جائے گی. اگر اسلامی حکومت ہوگی اس کے علم میں آ جائے کہ ایک شخص ایسے ہیلے کر رہا ہے تو اسے زبردستی زکوٰۃ دی جائے گی. آیات 45 تا 48 میں اب 6 انبیاء اکرام کا ذکر آیا ہے ایک ساتھ. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام. ان 6 کے 6 رسولوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ سب کے سب نیک اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے. ان سب کو اللہ نے ایک خاص بات کے لیے چن لیا تھا اور وہ تھا آخرت کی تیاری. وہ سب کے سب آخرت کے طلبگار تھے، بڑے پاک باز اور نیک تھے. اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آیات 49 تا 54 میں متقیوں کے عمدہ ٹھکانے جنت کا ذکر ہے. فرمایا کہ یہ متقی اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے جب یہ اللہ کے انعام یعنی جنت کے پاس پہنچیں گے اس کے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے اور فوراً داخل ہو جائیں گے. وہاں پر یہ ٹیک لگا کر مسجدوں پر بیٹھیں گے، کثرت سے میوے اور مشروبات طلب کریں گے، ان کی بیویاں ان کے پاس ہوں گی نیچی نکاحوں والی، اور یہ ایسا حساب ہوگا اللہ کی طرف سے، ایسی نعمتیں ہوں گی جو بغیر کسی حساب کے ہوں گی. اللہ تعالی ہم سب کو یہ نعمتیں عطا فرمائے. اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم انا نسألک الجنہ. آیات 55 تا 58 میں سرکشوں کا ٹھکانہ، برا ٹھکانہ جہنم اس کا ذکر ہے. فرمایا کہ اللہ کے باغیوں نافرمانوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہاں ان کا مقدر ہوگا کھولتا ہوا پانی، زخموں کا دھوبن، خون اور اسی قسم کی غلیظ اشیاء سے ان کی توازو کی جائے گی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. آیات 59 تا 64 میں اولاد کی بری تربیت کا برا انجام ہے. جہنم میں پہلے جائیں گے والدین، برے والدین، اس کے بعد ان کی بگڑی ہوئی اولاد آئے گی. جب ان کی بگڑی ہوئی اولاد جہنم میں داخل ہوگی تو والدین ان پہ لعنتان کریں گے کہ جہنم میں پہلے ہی جگہ تنگ ہے، ہم بری طرح سے پھنسے ہوئے ہیں، اوپر سے تم بھی آ رہے ہو. اولاد کہے گی کہ تمہارے لیے کوئی کشادگی پیدا نہ ہو اور گھٹن پیدا ہو، تمہاری وجہ سے ہم بھی یہاں پر پہنچے ہیں. انتم قدم تم لنا، تم نے غلط عقیدے شروع کیے، ہم نے تمہاری پیروی کی، تم نے ہماری غلط تربیت کی. آج کے حساب سے تم نے ہمیں ایسے اسکولوں میں ڈالا کہ جہاں ہم دین اسلام سے اور دور ہوتے چلے گئے، ہم وہاں پر میوزک سیکھتے رہے، بےہودگی، بے حیائی، غلط چیزیں سیکھتے رہے. تم نے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے ہمیں ڈرامے، فلمیں، بےہودگیاں، گندی چیزیں سکھائی، غلط تفریح مقامات پر تم ہمیں لے کر گئے، تو تم نے ہمیں برباد کیا ہے. اور پھر وہ اولاد اللہ سے دعا کرے گی کہ اللہ جس نے ہمیں اس برے انجام تک پہنچایا، ہماری بری تربیت کی، اس کو تو دگنا عذاب دے. اس کے بعد پھر جہنمی اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ ہم جن کو سمجھتے تھے کہ یہ فسادی ہیں اور یہ غلط لوگ ہیں، ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا. مراد کیا ہے؟ نیک لوگوں کو وہ فسادی سمجھتے تھے، جیسے فرعونیوں نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ ہمارے نظام کو تباہ کر دے گا اور ہمارے نظام میں فساد پیدا کر دے گا. تو ان کی نگاہ میں جو ان کے رنگ میں بھنگ ڈالے وہ فسادی ہے. فرمایا کہ وہ میں نظر نہیں آ رہے. جواب دیا جائے گا وہ نیک لوگ تو جنتوں کی نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں، فسادی تم تھے، وہ تو اصل میں مسلحین تھے. فرمایا کہ یہ جہنم میں لوگوں کا باہم جھگڑنا، ایک دوسرے پہ لان تان کرنا، یہ سب کا سب حق ہے، ایسا ہی ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ ان آیات سے ہمیں سبق لے کر اور جنت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی توفیق عطا فرمائے. آیات 65 تا 70 میں بندگی کی بلند ترین شان آجزی و درماندگی کا اعتراف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آجزی کا ذکر کر رہے ہیں، یہ بندگی کی اعلیٰ ترین شان ہے. آپ کے الفاظ یہاں پر نقل ہوئے کہ بھئی میں معبود حقیقی صرف اللہ ہے، میں تو اس کی طرف سے صرف ایک خبردار کرنے والا ہوں. ہر چیز کا مالک اللہ ہے، انتہائی زبردست ہے، درگزر کرنے والا ہے، اور اس کی ایک خاص مقربین کی ایک محفل ہے، وہ مقربین اس کے قریب فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ان کے حوالے اپنے احکامات کرتا ہے، ان احکامات کے حوالے سے مقربین کے اندر اختلاف بھی ہوتا ہے، مختلف فرشتے اللہ کے احکامات کے مختلف حکمتیں بیان کرتے ہیں. اب وہ جب آپس میں بحث کرتے ہیں تو فرمایا مجھے نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا بحث کرتے ہیں. ماں کان علی من علم ملائی اعلیٰ از یقتا سے مون، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کے درمیان اس وقت کیا بحث ہو رہی ہوتی ہے. میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ اللہ نے مجھے خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے، تمہیں مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اور پھر تمہارا حساب کتاب ہونا ہے. میرا یہ کام ہے، تمہیں یہ بتا رہا ہوں. اللہ کے رسول نے اپنا کام پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کر دیا اور اس کا حق ادا کر دیا. اللہ تعالی ہمیں ان کی تعلیمات سے اب سبق لینے کی اور اپنے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیات 71-74 میں عظمت انسان کا بیان ہے. ان آیات سے قصہ آدم و ابلیس کا آغاز ہوتا ہے. اللہ نے فرشتوں کو آگاہ کیا کہ میں ایک انسان بنانے والا ہوں گارے سے، پھر جب میں اسے مکمل کر لوں اور میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا. گویا انسان کی اصل عظمت روح ربانی کی وجہ سے ہے. انسان محض صرف خاکی وجود نہیں ہے، بلکہ اس جو ہے وہ ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا. غافل تندرا صاحب اعتراق نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں اس روح کی تسکین کی بھی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جسم کو ہم کھلاتے بھی ہیں، پلاتے بھی ہیں، دھوتے بھی ہیں، آرام بھی دیتے ہیں، لیکن روح اس کو لذت ملتی ہے اللہ کے ذکر سے، روح کو تسکین ملتی ہے اللہ کی اطاعت سے. اللہ ہمیں اپنے ذکر، اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. اقبال کو اللہ اجر دے، کتنے خوبصورت انداز سے اس نے حقائق ہمارے سامنے رکھے ہیں. اللہ سے گفتگو کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، اس بے کر خاکی میں ایک شے صبح تیری، میرے لیے مشکل ہے اس شے کی نگہبانی. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اور تمام کے تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، بڑا زور ہے الفاظ میں، سارے کے سارے فرشتے سجدے میں گر گئے آدم علیہ السلام کے. یہ ہے انسان کی عظمت. سوائے ابلیس کے، ابلیس فرشتہ نہیں تھا ورنہ وہ نافرمانی نہ کر سکتا، وہ جنات میں سے تھا، نیک تھا، اور اس کو بھی اللہ نے فرشتوں کے ساتھ شامل کر دیا تھا اور اس کو بھی وہی حکم دیا جو فرشتوں کے لیے تھا. اس نے سجدے سے انکار کیا اور اس کے بعد کہاں اتنا اعلی مقام اس کو ملا ہوا تھا، ایک انکار سے وہ کافر اور ملعون قرار پایا، قیامت تک کے لیے مردود ہوا. آیات 75-78 میں فرمایا کہ اللہ نے انسان کو دونوں ہاتھوں سے بنایا. اللہ نے ابلیس سے پوچھا کہ تم نے کیوں اس ہستی کے سامنے سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے دو عالم جاری و ساری ہیں، ایک عالم امر اور ایک عالم خلق. عالم امر میں وقت کی کوئی اہمیت نہیں، عالم خلق میں چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کرتی ہیں. عالم امر کا معاملہ تو یہ ہے کہ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، اس کے امر کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ کسی چیز کے لیے کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. عالم خلق میں پھر وقت لگتا ہے، بچہ 9 مہینے میں مکمل ہوتا ہے، درخت کئی سالوں میں جا کے مکمل ہوتا ہے. انسان اللہ کی ایسی عظیم مخلوق ہے کہ اللہ نے اس میں اپنے دونوں عالم جمع کر دیے. ہمارا یہ خاکی وجود عالم خلق سے تعلق رکھتا ہے، اور ہمارے اندر جو روح ہے وہ عالم امر میں سے ہے. یہ سلون کا روح کل روح من امر ربی، تو لہذا انسان کو اللہ نے دونوں ہاتھوں سے بنایا، انسان میں اللہ نے اپنے دونوں عالم جمع کر دیے، عالم امر بھی عالم خلق بھی، دونوں کا اتصال کر دیا. مرزا عبد القادر بیدل رحمت اللہ علیہ بڑے عظیم صوفی شاعر تھے، وہ کہتے ہیں ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی، اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش. دونوں عالم ملے خاک بنے تب انسان کا وجود مکمل ہوا. اے وہ انسان جو بظاہر کچھ بھی نہیں ہے، اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش، اپنی عظمت کو پہچانو. تم عظیم ترین مخلوق ہو، اشرف المخلوقات ہو، آسر تقویم میں پیدا ہوئے ہو کہ اللہ نے تمہیں اپنے دونوں عالموں سے وجود بخشا ہے. جب اللہ نے ابلیس سے پوچھا کہ تم نے عظمتوں کے حامل انسان کو سجدہ کیوں نہیں کیا، تو وہ ابلیس ظاہر پرست تھا، اس کی روح پر نگاہ نہیں تھی، لہذا اس نے کہا کہ اللہ تو نے آدم کو بنایا ہے مٹی سے، سکین شے سے، کثیف شے سے، مجھے بنایا ہے تو نے آگ جیسے لطیف شے سے، میں اس سے بہتر ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کو محروم کر دیا اس اعلیٰ مقام سے اور کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ اور اب تم پر میری لعنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. آیات 79 تا 85 میں ابلیس کے ناپاک عزائم کا ذکر ہے. ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ مجھے مہلت دے دو اس دن تک کے لیے جس روز کے لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. اللہ نے مہلت دی، اس نے کہا کہ اللہ اب میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور میرے وار سے تیرے صرف چنے ہوئے بندے ہی بچیں گے. اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں جہنم کو تجھ سے اور تیری پیروی کرنے والوں سے بھر دوں گا. اللہ تعالی ہمیں ابلیس کی شرارتوں سے محفوظ فرمائے. آیات 86 تا 88 سورہ سواد کی آخری آیات ہیں. قرآن اور صاحب قرآن کی عظمت کا ذکر ہے. ان آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان ہوئی. کہا گیا کہ نبی ان کے سامنے اعلان کر دیجئے کہ میں تم سے اس قرآن مجید کی تبلیغ کے حوالے سے کوئی معاوضہ نہیں مانتا، میری ساری کی ساری تبلیغ بے لوس ہے اور میں متکلف نہیں ہوں. وما انا من المتکلفین، مراد یہ کہ میں کوئی بناوٹی آدمی نہیں ہوں، کوئی مصنوعی آدمی نہیں ہوں، میں کوئی تکلف نہیں کرتا، میں سادہ انسان ہوں، میں اپنے لیے تم سے کوئی خاص قسم کے مراعات اور پروٹوکول کا مطالبہ نہیں کرتا. اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول انتہائی سادہ انسان، جو سب کھا رہے ہیں وہی کھا رہے ہیں، جہاں سب سو رہے ہیں وہیں سب کے ساتھ سو رہے ہیں، عام طریقے پر نیچے لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، خندق کھودی جا رہی ہے سب کے ساتھ خندق کھود رہے ہیں. تو کوئی آپ نے کوئی اپنے لیے کرو پر، جیسے کہ آج کل ہوتا ہے کہ بعض لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری خاص شان ہو، ہمارا خاص لباس ہو، ہمارے آگے پیچھے لوگ چل رہے ہوں، اور بعض اوقات بعض دیندار لوگ بھی اس قسم کا پروٹوکول چاہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ انتہائی سادگی اور اپنے آپ کو ہرگز نمایاں نہ کرنے کی کوشش. جیسی تنہائی جیسی خلوت ویسی جلوت، کوئی کیوں فیل میں تضاد نہیں. تو فرمایا کہ میں کوئی بناوٹی اور کوئی مصنوعی اور تکلفات کرنے والا انسان نہیں. یہ تو تھی اللہ کے رسول کی شان. قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ یہ قرآن مجید یہ تمام انسانوں کو کائنات اور زندگی کے اصل حقائق سے آگاہ کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ پوری کائنات بالآخر ختم ہوگی، مٹے گی، فنا ہوگی، اور اس کے بعد قیامت قائم ہوگی اور حساب کتاب ہوگا. قرآن مجید کی اس خبر کی عنقریب تمہیں حقانیت معلوم ہو جائے گی، عنقریب تم جان لو گے کہ قرآن کی باتیں یہ 100% بعین ہی حق ہیں. اس کے بعد اس دیش کے بارے میں آخری سورت سورہ زمر ہے، اور اس کے 8 میں سے 3 رکوع اس قرآن اس دیش کے بارے میں، 75 میں سے 31 آیات. اس صورت میں خاص بات یہ بیان ہوئی کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو. اس سورہ مبارکہ میں توحید عملی کے اس پہلو کا بیان نمایاں ہے کہ صرف اور صرف اللہ ہی کی بندگی کی جائے اور اطاعت کو اس کے لیے بالکل خالص کر دیا جائے. یہ الفاظ 2-3 مرتبہ آئیں گے اس سورہ مبارکہ میں کہ فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین، اللہ کی بندگی کرو اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. اللہ غیور ہے، خالص چیز کو پسند کرتا ہے. یہ نہ ہو کہ مسجد میں تو اللہ کی اطاعت ہو، شادی میں برادری کے رسم و رواج کی اطاعت ہو، گھر میں بیوی کی اطاعت ہو اور کاروبار میں عام چال چلن کی اطاعت ہو، تو یہ پچ رنگی چار رنگی اطاعت اللہ کو قبول نہیں ہے. ہر جگہ پر اللہ کا کہنا مانو، گھر میں بھی اللہ کی مرضی چلے گی، کاروبار میں بھی شریعت کے مطابق عمل ہوگا، اور شادی بیاہ میں بھی شریعت کے مطابق عمل ہوگا، غمی کے موقع پر کوئی بدعت نہیں ہوگی، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ ہے سورہ زمر کا خاص مضمون. آیات کا تجزیہ، آیات 1-8 توحید باری تعالیٰ کا بیان ہے، آیات 9-37 اچھے اور برے کردار کا ذکر ہے، آیات 38-52 مشرکین کے باطل نظریات کا رد ہے، آیات 53-63 اللہ کی طرف پلٹنے کا ایمان افروز بیان ہے، آیات 64-67 باطل کے ساتھ سمجھوتے کی زوردار نفی ہے، اور آیات 68-75 احوال قیامت کا بیان ہے. اب آیات 1-4 اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو خالص اطاعت کے ساتھ. ان آیات میں توحید عملی کا بیان ہے. ایک ہے توحید نظری، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذات صفات حقوق کے اعتبار سے یکساں ماننا، یکتا ماننا، اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرنا. اور توحید عملی یہ ہے کہ ایک ہی اللہ کی بندگی کرنا، باقی اطاعتیں اللہ کی اطاعت کے تابع ہوں. والدین کی بات مانیں گے کب؟ جبکہ وہ اللہ کی نافرمانی کے حوالے سے نہ ہو. جہاں اللہ کی نافرمانی ہوگی کسی کی بات نہیں مانیں گے. اساتذہ کی بات مانیں گے، بڑوں کی بات مانیں گے، سربراہ حکومت کی بات مانیں گے، لیکن کب؟ جب وہ اللہ کی اطاعت کے تابع ہو. اور فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے سوا دوسرے اولیاء کی اطاعت کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس لیے ان کی بات مانتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہمیں اللہ کی قربت حاصل ہوگی، یہ اللہ کے بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر رکھا ہے، یہ راہب ہے، یہ پادری ہے، یہ مولوی صاحب ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، ان کی بات اس لیے مان رہے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہمیں اللہ کی قربت حاصل ہوگی. فرمایا اگر وہ ان کی اطاعت کر رہے ہیں اللہ کی نافرمانی کے حوالے سے تو گمراہی کا شکار ہے. عنقریب قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا کون حق پر تھا اور کون گمراہی پر تھا. مزید فرمایا کہ مشرکین مکہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے. اگر اللہ چاہتا تو اپنی مخلوقات میں سے کسی کو اولاد کا درجہ دے دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کسی اولاد کا محتاج نہیں ہے، اکیلا ہے اور پوری طرح سے غالب ہے، اسے کسی کی مدد کی اور کسی کے تعاون کی ضرورت نہیں. نہ اس نے بوڑھا ہونا ہے کہ اولاد کے سہارے کی ضرورت ہو، نہ اس نے مر جانا ہے کہ بعد میں اسے کسی وارث کی ضرورت ہو، اللہ اکیلا ہے، پوری طرح سے چھایا ہوا. آیات 5-6 میں اللہ کی قدرت تخلیق کے کچھ مظاہر بیان ہوئے. نمبر 1، آسمان اور زمین جو ایک مقصد کے تحت بنائے گئے ہیں، یہ دونوں اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے احکامات کے مطابق اپنے جملہ صفات کا اظہار کرتے ہیں. انسانوں کو بھی یہی روش اختیار کرنی چاہیے. نمبر 2، رات اور دن کا نظام جو بڑی باقاعدگی کے ساتھ جاری ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مینٹیننس کے لیے سورج کو روک لیا، یا پریشان ہو پتہ نہیں کل سورج شروع ہوگا کہ نہیں ہوگا. عقائدگی کے ساتھ پورا نظام جاری ہے، ہم اس کی وجہ سے اپنے سارے منصوبے وہ بروئے کار لا سکتے. نمبر 3، سورج اور چاند جو اللہ کے حکم سے ایک طے شدہ مدت کے مطابق طے شدہ مدت تک گردش کرتے رہیں گے. نمبر 4، تمام انسان جنہیں ایک ہی نفس یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کا جوڑا یعنی اما ہوا سلام علیہ کو بھی انہی کی نو سے بنایا گیا، لہذا بحثیت جنس کوئی فرق نہیں ہے عورت میں اور مرد میں. ایک گھٹیا تصور ہے کہ مرد تخلیق کے اعتبار سے اونچا ہے اور عورت اس سے ایک درجہ کم ہے، نہیں، دونوں کا درجہ بالکل برابر ہے تخلیق کے اعتبار سے، ایک ہی نو سے دونوں بنے ہیں. نمبر 5، ان جانوروں کے 8 جوڑے پیدا کیے جن کا گوشت اللہ نے حلال رکھا ہے، ان میں بکرا اور بکری، مینڈا اور بھیڑ، گائے اور بیل اور گائے، اور اونٹ اور اونٹنے شامل ہیں. قرآن مجید میں انہیں 8 کا ذکر ہے. پھر بعد میں جب مزید جانور سامنے آئے ان کے حوالے سے قیاس کیا گیا. اب بھینس کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ہے، لیکن بھینس کیوں حلال ہے؟ فقہ نے قیاس کیا کہ بھینس میں وہی ساری صفات ہیں جو کس میں ہوتی ہیں، گائے میں ہوتی ہیں. تو یہ فقہ میں قیاس کی اہمیت ہے کہ پھر قیاس کیا جاتا ہے، اگر کوئی نئی چیز سامنے آئے تو قیاس کیا جاتا ہے کہ آیا اس کی مشابہت کسی اور کے ساتھ ہے کہ نہیں. اگر اصل کے ساتھ مشابہت ہے تو جو اصل کا حکم ہوتا ہے اس کا اطلاق پھر اس پر بھی کر دیا جاتا ہے. نمبر 6، رحم مادر میں ہر بچے کی تخلیق 3 پردوں میں ہوتی ہے. اب اس وقت پتہ نہیں تھا 3 پردے کیا ہے جب قرآن نازل ہوا، آج پتہ ہے ہمیں. ایک جھلی کا پردہ ہے جس کے اندر کے بچہ ہوتا ہے، اس کے اوپر رحم مادر کا پردہ ہے، اس کے اوپر پھر ماں کا پیٹ ہے، اور ان 3 پردوں میں، بلکہ قرآن کہتے ہیں 3 اندھیروں میں بچہ تخلیق پاتا ہے. ہم اگر کوئی تخلیق کرتے ہیں تو ہمیں بڑی روشنیاں چاہیے ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اندھیروں میں تخلیق کر رہا ہے، اور کیسی شاندار تخلیق کر رہا ہے. ایک ایسے سمجھیے کہ جس سے انسان کی تخلیق کا آغاز ہوتا ہے جس کو کھلی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتے، لیکن وہی جس بڑھتا جاتا ہے خلیہ، اور اس میں پھر آنکھوں کے خلیے الگ بن جاتے ہیں، کانوں کے خلیے الگ بن جاتے ہیں، دماغ کا خلیہ الگ بنتا ہے، ادھر گھٹنوں کا الگ بنتا ہے، ٹخنوں کا الگ بنتا ہے، اور رفتہ رفتہ انسان مکمل ہو جاتا ہے. کیا اللہ کی قدرت ہے. بلا شبہ ہمارا معبود حقیقی اللہ ہے جس کے یہ قدرت کے شاہکار ہیں، اور وہی کل کا کل اختیار رکھتا ہے، بادشاہ حقیقی ہے، وہ شرک کرنے والوں کو فوری سزا دینے پر قادر ہے لیکن درگزر کرتا ہے اور ان کو اصلاح کی مہلت دیتا ہے. اللہ ہمیں اپنے احسانات کا پاس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیات 7-8 میں انسانوں کی ناشکری کا بیان ہے. فرمایا کہ اللہ کی بندوں پر نعمتیں بے شمار ہیں، اگر وہ شکر کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، لیکن اگر ناشکری کریں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں کر سکتے، البتہ پھر اپنے آپ کو قیامت کے دن ناشکری کی سزا سے نہیں بچا سکیں گے. پھر فرمایا کہ انسان کا عجیب معاملہ ہے، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گڑگڑا کر اللہ سے دعائیں کرتا ہے، روتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو اللہ کے احسان کو کسی اور کی طرف منسوب کرتا ہے اور اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کو پکارتا ہے، بلکہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے، ان سے بھی کہتا ہے کہ میں فلاں مزار پر گیا تھا، منت مانی تھی، میرا مسئلہ حل ہو گیا، تاکہ وہ بھی اس مزار پر جایا کرے. تو فرمایا کہ عنقریب ایسے احسان فراموشوں کا ٹھکانہ جہنم بن جائے گی. آیت 9 میں علم کی فضیلت کا بیان ہے. فرمایا کہ علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے اللہ کی نگاہ میں برابر نہیں ہیں. اب یہاں علم سے مراد کیا ہے؟ اصل تو مراد ہے علم ہدایت، قرآن کا علم، وحی کا علم، سنت کا علم، کہ جس کے ذریعے سے انسان دنیا میں ایک عدل والی زندگی بسر کر سکے. لیکن اسلام کی تعلیمات ہمیں کہتی ہیں کہ جدید علوم بھی حاصل کرو تاکہ ان کے ذریعے سے تم اللہ تعالیٰ کی کائنات کی تسخیر کر سکو. اللہ خود کہتا ہے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، جدید علوم حاصل کرو، مختلف جو قدرت کے شاہکار ہیں ان کو ڈسکور کرو، ان کو قابو میں لاؤ، اور قابو میں لانے کے بعد ان کو پھر اپنے مقصد کے تحت استعمال کرو. جیسے انسان نے پہلے ڈسکور کیا کہ ہاں یہ الیکٹرونز کے اندر ایک کرنٹ دوڑ رہا ہے، الیکٹرون کے ذریعے سے کرنٹ دوڑ رہا ہے، ایک قوت ہے، یہ پہلے سے دریافت کیا، پھر اس کو انسان قابو میں لایا کہ میں کیسے اس کو اپنے طور پہ استعمال کر سکوں اپنے فائدے کے لیے، پھر ایجادات ہوئی، اور کئی ایجادات اب بجلی سے ہم دیکھتے ہیں کہ چل رہی ہیں. تو دونوں چیزوں کی اہمیت ہے. علم ہدایت یہ روح ہے علم کی، اصل اہمیت اسی کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کائنات کی تسخیر کے لیے جدید علوم. تو فرمایا کہ دونوں کے دونوں لوگ، دو طرح کے لوگ، جو علم رکھتے ہیں جو نہیں رکھتے، وہ برابر نہیں ہو سکتے. جو علم رکھتا ہے جتنا علم رکھے گا اتنا اسے اللہ کی قدرتوں کا اندازہ ہوگا، اسے اللہ کی معرفت ملے گی، اتنا اس میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا، اتنا وہ پھر راتوں کو اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگا. تو فرمایا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے سجدہ ریز ہو، اور جو غافل ہو کر اللہ سے دور کہیں پڑا ہوا ہے، یہ دونوں بھی برابر نہیں ہو سکتے. آیت نمبر 10 میں تقوی کے ثمرات کا ذکر ہے. فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اب اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. اللہ کا تقوی اختیار کرتے کرتے تم اعلیٰ ترین قربت کے مقام یعنی درجہ احسان پر فائز ہو جاؤ گے. ایسے لوگوں کو اللہ دنیا میں بھی نوازے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے آخرت میں بھی انتہائی اعلیٰ اجر تیار کر رکھا ہے. اللہ ہمیں تقوی اختیار کرنے کی یعنی اپنی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تقوی کیا ہے؟ حدیث میں آیا کہ تقوی ایک احساس ہے جو دل میں ہوتا ہے، جس کے تحت انسان ہر وقت محسوس کرتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور مجھے اللہ کیا جا کے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. لہذا انسان نافرمانی سے بچتا ہے، اور اگر نافرمانی ہو جائے تو توبہ کر کے، جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس سے معافی مانگ کے، اپنے آپ کو اس گناہ کی سزا سے بچانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ ہمیں یہ نعمت عطا فرمائے. آیات 11-16 میں اللہ ہی کی بندگی کرنے کی تاکید ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان سے کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کروں اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، اور مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو مجھے بھی بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا. لہذا میں نے تو طے کر لیا ہے، میں تو صرف اللہ کی بندگی کروں گا، ہر معاملے میں اسی کی اطاعت کروں گا، تم نے جو مرضی کرنا ہے کرو. یہ جان لو کہ اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی تو تم خود بھی نقصان میں جاؤ گے، اور اپنی نافرمانی کی روٹ سے اپنے گھر والوں کو بھی نقصان پہنچاؤ گے. اگر تم نے ان کو بھی حرام کھلایا، اور اگر تم نے ان کو بھی بےحودگی بے حیائی اس میں ملوث کیا، تو یہ بہت بڑا خسارہ ہے. ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامہ، فرمایا کہ آیت نمبر 15 ہے کہ سب سے زیادہ خسارے میں وہ لوگ جائیں گے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا قیامت کے دن کے اعتبار سے. ایک صاحب کی زندگی بدلی کس طرح، سرکاری افسر تھے، کہتے ہیں کہ میں ایک دن مجبوراً ایک کام تھا، اپنے بیٹے کو ساتھ لے گیا میں دفتر، ایک ٹھیکیدار آیا جو کہ مجھے دیتا تھا اور میں اس کے بل وغیرہ پاس کرتا تھا، اس نے مجھ سے پوچھا صاحب یہ کون ہے، میں نے کہا جی میرا بیٹا ہے، بڑا خوش ہوا، میرے بیٹے کو بڑا پیار کیا اس نے اور 500 روپے نکال کے اس نے میرے بیٹے کو دے دیے. کہنے لگا یہ 500 روپے دینا میرے لیے ایک مصیبت بن گئے اس وقت. میں نے کہا کل تک تو میں حرام خود دے رہا تھا، آج حرام میرے بیٹے کے ہاتھ میں بھی آ گیا ہے. کہتے ہیں وہ اس کو 500 روپے واپس کیے، اللہ سے توبہ کی، اس نوکری سے استعفیٰ دے دیا. بعض اوقات کوئی واقعہ ایسا ہوتا ہے تو حرام خور خود تو حرام کھا ہی رہا ہے، اس حرام کمائی سے اپنے بچوں کی بھی آخرت تباہ کر رہا ہے. لہذا فرمایا کہ ڈرو آخرت سے، اپنے بھی فکر کرو، گھر والوں کی بھی فکر کرو، جہنم میں ورنہ جاؤ گے، اور جہنم میں اوپر بھی آگ کے سائے ہوں گے، نیچے بھی آگ کے سائے ہوں گے. یہ وہ عذاب ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ بندوں کو ڈراتا ہے، اے میرے بندوں ڈرو، اے میرے بندوں ڈرو. یہ الفاظ ہے یا عباد فتقون، یا عباد فتقون. آیات 17-20 میں اچھے اور برے کردار کا ذکر ہے. فرمایا کہ اچھا کردار ان لوگوں کا ہے کہ جو طاغوت کا انکار کر دیں، جو اعلان کریں کہ ہم کسی بھی اللہ کے نافرمان اور باغی، اس کو ہم نہیں مانتے، ہم اس کی اطاعت نہیں کریں گے. جیسے مولانا جوہر نے کہا تھا خالق دینا حال میں کہ ہم انگریز سرکار کے باغی ہیں. مسلمان کہتے ہیں اللہ اکبر، ہم صرف اللہ کو بڑا مانتے ہیں، ہم انگریز کا قانون نہیں مانتے. تو فرمایا کہ والذین اجتنبوا الطاغوت، وہ لوگ جو کہ طاغوت کے خلاف اعلان بغاوت کریں اور اللہ پر ایمان رکھیں، یہ اللہ کے محبوب بندے، یہ کردار پسندیدہ ہے. تو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ بھئی ایسی باتیں کرو جس سے اختلاف پیدا نہ ہو، لہذا میٹھی میٹھی باتیں کرو، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. اسلام کہتا ہے پہلے کہو لا الہ، انکار کرو طاغوت کا، بتوں کا، غلط چیزوں کا، پھر کہو الا اللہ. تو میٹھی میٹھی باتیں کرنے سے لوگ تو خوش ہوتے ہیں، لیکن نہیں المنکر اگر نہ کیا جائے تو یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. برائی کا انکار کرو، برائی سے نفرت کا اظہار کرو، اور اس کے ساتھ پھر نیکی کا اس بات کرو. تو فرمایا کہ جو لوگ طاغوت کا انکار کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ہیں جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے کلام کو توجہ کے ساتھ سنتے ہیں اور پھر عمدہ طریقے سے اس پر عمل کی کوشش کرتے ہیں، عظیمت کی راہ پر جانے کی کوشش کرتے ہیں. فرمایا کہ اے نبی، ایسے بندوں کو بشارت دیجئے. اس کے برعکس جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں، سرکش ہیں، باغی ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے قانون کا اطلاق ہو چکا ہے، انہیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا، کوئی ان کے کام نہیں آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا پسندہ کردار اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت 21 میں فرمایا کہ انسان کی زندگی کھیتی کی مانند ہے. تم کھیتی کو دیکھتے ہو، بارش آئی، زمین سے کھیتی نکلی، رفتہ رفتہ عروج کو پہنچی، بڑی اچھی لگ رہی ہے، پھر زرد پڑی اور پھر چورا چورا ہوئی، زمین کے اندر مل گئی. انسان کی زندگی بھی ایسے ہی ہے، روح اوپر سے آتی ہے، جسم مٹی سے بنتا ہے، رفتہ رفتہ انسان اپنے عروج کو پہنچتا ہے، جوانے کو پہنچتا ہے، لیکن پھر بڑھاپا آتا ہے، کمزوری آتی ہے، انسان مرتا ہے اور دوبارہ مٹی میں چلا جاتا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى. فرق کیا ہے؟ کھیتی کا حساب کتاب کوئی نہیں، میرا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اس زندگی میں اپنے جو بھی اعمال کیے ہیں ان کا حساب دینا ہے. اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. آیت 22 وضاحت کی گئی کہ نور ہدایت کیا ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، انہیں اللہ کا ہر حکم ایک نعمت محسوس ہوتا ہے. ایک ہوتے آدمی مارے باندھے حکم پورا کر رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہے حارث جی کے ساتھ اور روزہ رکھ رہا ہے بس مصیبت سمجھتے ہوئے، ایک ہے کہ محسوس ہو کہ نہیں اللہ کے ہر حکم میں خیر ہے، اسے نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس ہو، اسے روزے میں ایک پاکیزگی محسوس ہو، ایک بہن کو پردے کے احکامات میں لذت محسوس ہو، ایک بھائی کو حلال کمائی کے اندر ایک سکون ملتا ہو، یہ اصل میں کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ شخص ہے جو اللہ کی طرف سے نور ہدایت پر ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نور ہدایت عطا فرمائے، اور فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے احکامات کو بوجھ محسوس کرتے ہیں ان کے دل اللہ نے سخت کر دیے، اللہ نے ان کو اپنی یاد سے محروم کر دیا ہے، اور یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ آیت نمبر 23 عظمت قرآن کے موضوع پر ہے، فرمایا کہ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہت ہی عمدہ کلام نازل کیا ہے۔ کتابم متشابہم مثانی، ایسی کتاب ہے کہ جس کے مضامین ملتے جلتے بھی ہیں اور بار بار دہرائے بھی جاتے ہیں، کیوں؟ تاکہ بندے اچھی طرح سے اللہ کے پیغام کو سمجھ لیں۔ کیوں دہرایا جاتا ہے اور کیوں ملتے جلتے مضامین آتے ہیں؟ تاکہ باتیں ہیمر ہوں، اچھی طرح سے بندوں تک ہدایت پہنچ جائے۔ فرمایا اس کی تاثیر یہ ہے کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس کی وجہ سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ثم ترین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور پھر ان کے دل بھی اللہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور ان کے جسم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یہ ہے اللہ کی ہدایت، اللہ جس کو دے دے، اور جس کو اللہ ہدایت نہیں دیتا اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ آیات 24-26 میں گمراہوں کا بدترین انجام ہے، فرمایا کہ جہنم میں گمراہوں پر آگ آ کر وار کرے گی ان کے چہروں پر۔ ہر انسان کا یہ معمول ہے کہ جب بھی کوئی آفت آتی ہے پہلے چہرہ بچاتے ہیں، اپنا فیس سیو کرتے ہیں، محاورہ بھی ہے فیس سیونگ، اور اپنے چہرے کو بچانا، لیکن قیامت کے دن آگ آ کر سب سے پہلے ان کے چہروں پر وار کرے گی، اور وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا نہ سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ کہے گا چکھو اپنے کرتوتوں کا مزہ۔ بعض میں بھی قوموں نے اسی طرح سے رسولوں کی تعلیمات کی تکذیب کی، ان کو چھٹلایا، ان کا برا انجام ہوا، اور آج بھی لوگ اسی روش کے اوپر چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ماضی کی قوموں کے واقعات سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیات 27-28 میں فرمایا کہ اللہ کا بہت بڑا انعام عربی قرآن، اللہ نے اپنی کتاب عربی زبان میں نازل کی، ایسی زبان جو زندہ زبان ہے، جسے قیامت تک لوگ سیکھ سکتے ہیں اور سیکھنے کے بعد قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ زبان بھی بڑی سائنٹیفک ہے، اصول اور قواعد کے مطابق چلتی ہے، کچھ اصول اور قواعد سمجھ دیے جائیں اس کے بعد اسی کے تحت ہر چیز آگے چل رہی ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ اللہ نے پھر اس کتاب میں بڑی سادہ انداز میں بڑی عمدہ مثالوں سے حقائق کو واضح کیا ہے۔ مقصود کیا ہے؟ تاکہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنے عقیدے اپنے عمل کی اصلاح کریں۔ آیت نمبر 29 میں فرمایا کہ توحید کا تصور ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ذرا سوچو، مثال دی، ایک آدمی کے کئی آقا ہیں اور وہ آقا آپس میں لڑتے بھی ہیں، آپس میں ان کا اختلاف بھی ہے، اس غلام کی زندگی اجیرن ہوگی، مشکل میں ہوگی۔ ایک آقا کا کام کرے گا دوسرا ناراض ہوگا، دوسرے کے لیے جائے گا تو پہلا ناراض ہوگا۔ اس کے برعکس اگر ایک شخص ہے جس کا ایک ہی آقا ہے، کتنے سکون میں ہوگا کہ مجھے اسی کو راضی کرنا ہے۔ اسی طرح سے جس کا معبود صرف اللہ ہے وہ بڑے سکون میں ہوتا ہے، نہ کسی کی چاپلوسی کرتا ہے، نہ کسی کی خوشامد کرتا ہے، نہ کسی اور سے ڈرتا ہے، باوقار اور پرسکون زندگی بسر کرتا ہے۔ بقول اقبال، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آخری آیات ہے اس پارے کی، آیات 30-31، مخالفین کے ساتھ کشمکش عارضی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی دلجوئی کی گئی کہ آپ شدید اس وقت تکلیف میں ہیں، آپ خلوص کے ساتھ حق بیان کر رہے ہیں اور یہ آپ کو نہ صرف جھٹلا رہے ہیں بلکہ آپ کے جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں، پریشان نہ ہوں، عنقریب انہوں نے بھی مرنا ہے اور آپ نے بھی رفیق اعلیٰ سے جا ملنا ہے۔ اب قیامت کے دن پھر جھگڑا ہوگا۔ انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، یہ کافر اس روز مکریں گے کہ ہم نے کوئی شرک نہیں کیا اور ہم نے یہ جرائم نہیں کیے، لیکن اس روز آپ اور دیگر گواہ وہ آ کر گواہی دیں گے کہ جھوٹ بول رہے ہیں اور انہوں نے ہمارے سامنے ہی حرکت کی تھی، ہمارے سامنے ہی حرکت کی تھی۔ اصل پھر فیصلہ قیامت کے دن ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے کلام سے محبت عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللهم آنس بحشتنا فی قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه اجمعين برحمتك يا رب.